بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. الندوہ کی جانب سے تمام سننے والوں کو السلام علیکم. یہ آج سنڈے کی نشست ہے اور آج انشاءاللہ سوال و جواب ہوں گے، تو مفتی صاحب تشریف رکھتے ہیں. مفتی صاحب، پہلا سوال جو ہے وہ کافی دو تین حضرات سے آیا ہے کہ یہ جو آج کل موجودہ وقت میں جو یہ لوگ جو کھیل وغیرہ دیکھتے ہیں، ایک تو ورزش ہو گئی، ایک خود کھیلنا ہو گیا، جیسے کرکٹ ہو گئی، ہاکی ہو گئی، باسکٹ بال، یہ سارا کچھ جو ہے وہ ورزش میں شامل ہے. لیکن آج کل جو میڈیا کے اندر بہت زیادہ اس کا کرکٹ ہے، آج کل ورلڈ کپ ہو رہا ہے، تو اس کے اندر جو وقت لگانا، انٹرٹینمنٹ اس کو کہا جاتا ہے ابھی، تو یہ چیز جو ہے اس میں وقت کا ضیاع ہے یا پھر اس چیز کے اندر کتنی حد تک اس میں شامل ہوا جا سکتا ہے؟
اس صورتحال پہ کوئی متعین فتویٰ دینا ممکن نہیں ہے. ہر ایک آدمی کی اپنی حالت ہے، ہر ایک آدمی کی اپنی نفسیاتی مسائل اور ذہنی کیفیت ہے. اصولی بات یہ ہے کہ شریعت نے جن چیزوں سے منع کیا ہے بس اس کا ارتکاب نہیں ہونا چاہیے. کرکٹ ہے، گیمز ہیں، یہ سب چیزیں ہیں. اب اس میں اگر نماز بھی ضائع ہونے لگے تو کوئی بھی اس کی نہ اجازت دے گا اور نہ ہی اللہ کے ان بندوں کا یہ کام ہے جنہیں آخرت میں جواب دہی کا احساس ہو. اسی طرح ان چیزوں میں وہ آدمی قطعاً نہیں پڑھ سکتا جس کے پاس اس سے زیادہ اہم ذمہ داریاں ہیں. کوئی بیمار ہے، کسی کی طبیعت خراب ہے، بچوں کو وقت چاہیے، گھر والوں کو وقت چاہیے، اہلیہ کو یا شوہر کو وقت چاہیے. یہ سارے حقوق وہ ہیں جو اللہ نے ان لوگوں کے ذمہ رکھے ہیں. اب وہ آدمی اس کو ضائع کر کے اور پھر کھیل میں لگ جائے تو اس کی اجازت کوئی بھی نہیں دے سکتا. تو جن چیزوں سے شریعت منع کرتی ہے ان چیزوں کا ارتکاب نہیں ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد دوسرے درجے میں اپنی ذہنی کیفیت کے مطابق وہ دیکھتا ہے. کسی کو خوشی چاہیے ہوتی ہے، کسی کو اپنا غم اور یہ چیزیں ہٹانی ہوتی ہیں، کسی آدمی کو واقعی کھیل سے محبت ہوتی ہے، بچوں کو کھیلتے ہیں تو لمٹس میں رہ کے ان کے لیے جائز. غالباً شعب الایمان میں امام بحقی رحمۃ اللہ علیہ وہ حدیث لائے ہیں، اس کا حوالہ بھی دیکھ لینا چاہیے کسی سے بھی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی چیزوں کے متعلق فرمایا کہ اس دین کو اتنا تنگ نہ کرو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ حرف آئے کہ لوگ کہیں وہ ایسا دین لے کے آئے ہیں جس میں تفریح کی کوئی گنجائش نہیں. اس سے ملتے جلتے الفاظ یہ آئے. یہ حدیث امام احمد رضا خان صاحب نے اپنے فتاوی میں بھی نقل کی ہے. تو اس لیے جو لیمٹس ہیں جس میں لوگوں کے حقوق ضائع نہ ہو، اللہ کا حق جو سب سے پہلے ہے وہ ضائع نہ ہو، تو پھر کوئی حرج نہیں. ہر آدمی کی اپنی کیفیت پر مبنی ہے کہ وہ اس سے کیا چاہ رہا ہے اور کیا کر رہا ہے. اگر اس سے وہ چیزیں چاہ رہا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے تو وہ جانے اس کا پروردگار، اسے ان کاموں میں نہیں پڑنا چاہیے. 18ویں پارے کے آغاز میں ہی اللہ نے ایک چیز کہی ہے، اگر ہم سب لوگ اس ایک چیز کو ذہن میں رکھیں تو پھر فتوے سارے آسانی سے سمجھے جا سکتے ہیں. اللہ نے فرمایا قد افلح المؤمن، ایمان والے کامیاب ہو گئے، نجات پا گئے. اور پھر اس کے بعد مسلسل 10 صفات گنوائی ہیں کہ وہ یہ کام کرتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں. اس میں آیا کہ والذین هم عن اللغو معرضون، میرے بندے وہ کامیاب ہو گئے جو بیکار کاموں میں نہیں پڑتے. تو اس لیے بیکار کاموں میں مت پڑے، ہر وہ کام جو اللہ کا یا اس کی مخلوق کا حق ضائع کرتا ہے وہ ایسا کام ہے جس پہ اللہ کے یہاں پوچھ بھی ہوگی، اور بیکار کام ہے، مومن کے شایع نشان نہیں.
جی مفتی صاحب، ایک اس پہ ایک اور ایڈیشنل کوشچن یہ کہ یہاں پر مغرب میں جیسے بچے جو ہیں وہ ان کو کھیلوں میں لے کر جاتے ہیں تو وہاں کا ماحول یہاں مخلوط ماحول ہوتا ہے, تو اس میں جو والدین ہیں اور بچے جو ہیں ان کو صرف اسپورٹس کے اوپر فوکس کرانا, ان کو کھلانا جو ہے جہاں پہ ماحول بھی ایسا نہ ہو جو کہ مسلمان معاشرے کے حساب سے ہو, تو اس میں کس طرح ان کو شامل کیا جا سکتا ہے بچوں کو؟
اصول کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو اپنے ادارے قائم کرنے چاہیے, امریکہ میں یا دیگر ممالک میں جہاں جہاں مسلمان گئے ہیں, دو چیزوں پہ قطعاً کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے, اور اپنے مختلف کام چھوڑ کے قربانی دے کے دو کام انہیں فوری طور پر کرنے چاہیے. ایک تو اپنے ادارے بنانے چاہیے کیا مسلمانوں کو ان کی تہذیب کے مطابق تربیت بھی دی جائے اور تہذیب سے روشناس بھی کرایا جائے. مثلاً سوئمنگ پولز ہیں, کس نے منع کیا؟ مسلمان اپنے سوئمنگ پولز بنائے, اور شریعت نے جتنے لباس اور سطر کے ساتھ اس کی اجازت ہی نہیں دی بلکہ اسے اپریشیٹ کیا ہے, اسے کرنا چاہیے. اب اپنے ادارے نہیں اگر بنیں گے تو پھر غیروں کے یہاں جانا پڑے گا, اور پھر وہ خرابیاں جو وہاں ہیں وہ پھر آئیں درکار آئیں. اس لیے تعلیمی ادارے بننے چاہیے, مسلمانوں کی اپنی یونیورسٹیز بننی چاہیے, اپنے اسکول بننے چاہیے. انہوں نے اس تہذیب میں رہنا ہے اور انہیں رہنا چاہیے. ضروری ہے کہ مختلف ممالک سے ہجرت کر کے وہاں چلے جائیں اور اللہ کے دین کو پھیلائیں, تبلیغ کریں, خدا کے دین کی دعوت دیں, کیونکہ اکثر و بیشتر مسلمان ممالک اس وقت رہنے کے قابل نہیں رہ گئے. اور ہوتا یہ ہے کہ ہمارے یہاں جن بچوں میں غیر معمولی صلاحیتیں پائی جاتی ہیں, یا جس کو وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں عام لوگوں سے زیادہ کوئی صلاحیت ہے, تو وہ خود ویزا دے کے بھی بلا لیتے ہیں. آپ کو کیوں نیشنل کارڈ وہاں کا ملا؟ اسی طرح اور دو صاحب ہیں, آپ لوگوں کو کیوں یو ایس نے ویزا دے دیا, کیوں بلایا, کیوں نوکریاں دے رہے؟ اس لیے کہ انہیں ضرورت ہے, وہ جانتے ہیں کہ ان بچوں میں ٹیلنٹ ہے اور اس ٹیلنٹ کی اجرت دے کے فائدہ اٹھایا جائے اور ٹھیک کر دیں. دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے, ہر جگہ ایسے ہوتا ہے. قومیں اپنی تہذیبوں کے ساتھ ایسے ہی جیتی, وہ مشہور واقعہ ہے اور یہ ہر جگہ آیا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو جب پتا چلتا تھا کہ کوئی باصلاحیت آدمی ہے تو اسے مدینہ منورہ بلا لیتے اور فرما دیتے اسے یہاں پھیج, سوائے اس کے کہ وہ آدمی اس سے کوئی ضرر متوقع. جب ان پہ حملہ ہوا ہے تو انہوں نے کہا بلاؤ صاحب, میں کہتا نہیں تھا کہ اس کو نہیں مدینہ منورہ رہنا چاہیے, اس کو مت بلاؤ. تو سعد نے کہا کہ اس کو تو فلاں ہنر بھی آتا ہے, فلاں ہنر بھی آتا ہے, فلاں بھی آتا ہے, تو میں نے اس کی سفارش پہ اجازت دے دی تھی. مجھے اسی بات کا خوف تھا کہ قاتلانہ حملے ہوں گے. تیمور مسلمانوں میں ان کا جو بھی کارنامے ہیں, ان کے کام بھی بہت بلند ہے, اور دوسری طرف وہ جہاں گرے ہیں تو وہ ٹھوکر بھی بہت شدید. تیمور جس کو دیکھتا تھا کہ اس میں کسی قسم کی کوئی صلاحیت ہے وہ اس بچے کو سمرقند بھیج دیتا تھا. وہ آ کے لوگوں کو چنتا تھا, اپنے دشمنوں میں کوئی اچھا کیریئر کا آدمی ملتا تھا تو اپنے دشمن فوجی کو بھی کہتا تھا وہاں جاؤ کام کر, اب تم ہمارے انڈر ہو, تمہیں تنخواہ ملے. اب بھی سمرقند گئے جائیں اور ان لوگوں کی عمارتیں دیکھیں, ان کے کام دیکھیں, تو دنگ رہ جاتا ہے آدمی کہ کتنی شاندار تہذیب کو سمرقند نے بلایا. ایسے ہی تو نہیں, اب تک سمرقند و بخارا کے ذکر اقبال بھی کرتے ہیں اور ہم سب مسلمان کرتے ہیں. یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ باصلاحیت افراد کو خرید کر, پیسے دے کر, اجرت دے کر, احسان کر کے یا محبت سے انہوں نے لے لیا. اب اپنے آپ کو کسی کیٹیگری میں رکھ لیں, آپ سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں اور فائدے کے بعد اجرت بھی وہ دے رہے ہیں جو مناسب. ہمارے ممالک میں اجرت بھی ایسی نہیں ملتی. تو اس لیے وہاں رہنا ہے تو اپنے سکول بنانے, اور بنانے بھی ہیں, رہنا بھی ہے. اسلام کا یہ بیج ہے, پودا ہے, اسے لگنا چاہیے. یہ تو تہذیب کے اثرات کوئی 150-200 سال بعد جو نسلیں آئیں گی, ولی عزب اللہ کچھ مرتد ہو جائیں گے, کچھ خدا دین پہ قائم رہیں گے, کچھ پہ اللہ کرم فرمائے گا, فضل فرمائے گا, تو وہ لوگ زیادہ بہتر مسلمانوں کی صورت میں آگے آ سکیں گے, کیونکہ وہاں عدل ہے. وہ دنیا میں جو کچھ بھی کر رہے ہیں, اپنے ممالک میں عام طور پہ انہوں نے اپنے نظام عدل پر مبنی رکھے, اور سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جس قوم میں جھوٹ پھیل جائے یا ان میں انصاف نہ رہے پھر خدا اسے برکتیں دے. ایسے نہیں ہوا کرتا. جہاں بھی جھوٹ آئے گا اور جہاں بھی انصاف نہیں ہوگا وہاں ضرور تباہی مچے گی. تو اس لیے ان ممالک میں یہ سوالات بھی پیش آئیں, غیر شرعی چیزیں پیش آئیں, بچیوں کو کسی کھیلنے سے منع کیا, یہ ضروری ہے کہ اس کے لیے الگ سے بندوبست ہو. ہاں کے قوانین اجازت دیتے ہوں بچیوں کے لیے الگ سکول بنائیں, بچوں کے لیے الگ سکول بنائیں, ہے معلومات قوانین کا, لیکن یہ ہر جگہ پر ایسے کرنا پڑے گا تاکہ اسلام کا شعور ابھرے بھی اور لوگوں کو پتا چلے کہ مسلمان اس بلند کردار کے ہوتے ہیں اور اتنے اچھے ہوتے ہیں. تبلیغ کی کئی قسمیں ہیں, ان میں سے ایک قسم یہ بھی ہے کہ انسان صرف اپنے آپ کو اچھا بنا لے, بس کسی کو کوئی دعوت نہ دے, لیکن لوگ جانے کہ مسلمان اس کردار کا ہوتا ہے کافی ہو جائے. تو اس لیے یہ سوال جو آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہر جگہ یہ چیلنج درپیش ہے, آپ اپنے ادارے بنائیں, سارے سوالات کا حل مل جائے.
جی مفتی صاحب, یہاں پر ایک اور جو مسئلہ یہاں پر جو لوگوں پیش آتا ہے کہ جیسے فیملی جہاں رہ رہی ہوتی ہیں ان میں ابھی ایک دو تین ایسے واقعات ہوئے ہیں جس کے اندر شوہر جو ہے ان کا انتقال ہو گیا اور جو ان کی وائف جو ہیں وہ ہیں, ان کے بچے ہیں چھوٹے, تو اس میں جو عدت کا معاملہ ہے اس کے اندر ایک تو یہ کہ وہ دو سوال اس میں آئے ہیں. ایک سوال تو یہ ہے کہ کیونکہ وہ خاتون کو پھر جاب کرنی پڑے گی اپنے گھر کو چلانے کے لیے, تو ان کا گھر سے نکلنا جو ہے عدت کے دوران وہ مجبوری بن جاتا ہے, اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر ان کو عدت پوری کرنی ہے اور وہ اپنے گھر میں رہ نہیں سکتی, اکیلی ہے وہاں پہ اور کہیں دوسرے شہر میں ٹریول کرنا پڑے, تو ان دو سچویشن میں کیا کرنا چاہیے مفتی صاحب؟
اگر ان کے لیے یہ ممکن ہو کہ وہ چھٹی لیں اور عدت پوری کریں تو انہیں عدت پوری کریں, ضروری ہے, فرض. اور اگر یہ ممکن ہے کہ وہاں کی جاب چھوڑ دیں اور انہیں معلوم ہے کہ پھر کئی جاب 4 ماہ کے بعد یا 3 مہینوں کے بعد مل جائے گی, اسے چھوڑتے ہیں. اگر کھانا پینا, دیگر اخراجات, بچوں کی تعلیم و تربیت انہی کے سر پہ ہے تو پھر اس میں گنجائش ہو سکتی ہے کچھ دن کے وقت جائیں اور نوکری اپنی پیشہ جو بھی ہے اسے چلائیں اور رات کو وہیں آ کے گزارے اپنے گھر میں جہاں وہ عدت گزارے. کسی اور شہر میں جا کر عدت کو پورا کرنا یہ بھی ممکن ہے, یعنی عدت بالکل کرے ہی نہ, اس سے تو بہتر ہے کسی اور شہر میں وحشت کی وجہ سے, تنہائی کی وجہ سے, دکھ کے شدید ہونے کی وجہ سے وہ عدت کہیں اور جا کے گزار لیں. حدیث میں ایسے بھی آیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بعض معاملات نہیں چاہ سکتی, اس لیے وہ عدت کہیں اور پوری کریں. مگر جو نوکری ان کے لیے مجبوری بن گئی ہے اس میں عدت کے جو دیگر احکامات ہیں کم سے کم انہیں ضرور پورا کرنا چاہیے, مثلا ہار سنگار کرنا, بناؤ وغیرہ, اس سے جیسے کہ احادیث میں منع ہے نہیں کرنا.
جی مفتی صاحب, اس میں یہاں پر ایک اور جو مسائل یہاں پر لوگوں کو درپیش ہیں کہ یہاں مختلف عدم تکلیف بہت زیادہ ہے یہاں پر, اور بہت سارے حضرات جو ہیں جو یہاں پر رہتے ہیں تو ان کو مثال کے طور پہ جو حلال کی حلال دکانیں ہیں گوشت کی اور مارکیٹس ہیں یا ریسٹورنٹس ہیں, تو وہاں پر جا کے کھانے میں ان کو جو ہے یہ دقت پیش آتی ہے کہ ان کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ یہ گوشت جو ہے وہ یہاں پر جو یہ فتویٰ بھی ہے کہ یہ اہل کتاب کا بھی جائز ہے تو وہ بھی ملتا ہے یہاں پہ, یا پھر جو ہے وہ مشین سلاٹرڈ جو ہوتا ہے وہ اس کو استعمال کرتے ہیں. تو یہاں کے لوگوں کو اس صورتحال میں جو ہے کس طرح سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں؟ اچھا یہ ڈسکنیکٹ ہو گیا, مفتی صاحب کو دوبارہ انشاءاللہ لائن پہ لیتے ہیں. جی معذرت مفتی صاحب, لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی, آپ کو سوال پہنچ گیا تھا مفتی صاحب؟
جی نہیں, کوئی چیز نہیں.
جی جی مفتی صاحب, یہاں پر ایک اور جو سوال یہاں پر لوگوں کی طرف سے پوچھا گیا ہے کہ جو یہاں پر مختلف مکاتب فکر کے لوگ یہاں پر ہیں, جس میں جو مشین سلاٹرڈ جو چکن ہوتا ہے جیسے مثال کے طور پہ, اس کو وہ جائز سمجھتے ہیں, اور یہاں زیادہ تر مارکیٹس میں اور ریسٹورنٹس وغیرہ میں وہی استعمال ہوتا ہے, تو مسلمان اپنے آپ کو ایک تو یہ ہے کہ اس میں اس کے بارے میں شرعی فتویٰ کیا ہے کہ وہ مشین سلاٹرڈ چکن جو ہے وہ جائز ہے یا ناجائز ہے, اور دوسری چیز یہ کہ اگر وہ ناجائز ہے تو یہاں پہ اس کو معلوم کرنا کافی مشکل ہے. یہاں کچھ میکینزمز بنائے ہیں انہوں نے, لیکن پھر بھی لوگ اتنا زیادہ اس کو فالو نہیں کرتے. تو یہاں لوگوں کو آپس میں ملنا جلنا ہوتا ہے, کھانا پینا ہوتا ہے, تو اس میں جو اس چیز پر عمل کرنا چاہتا ہے وہ کیسے عمل کر سکتا ہے؟
یہ وہ مجموعی اعتبار سے دوسری بات ہے جو پہلے سوال میں ہم نے کہا کہ مسلمانوں کو دو کام ضرور کرتے ہیں, کہ دوسری بات یہ تھی جس کے کہنے سے پہلے ڈسکنیکشن ہو گئی تھی اس کی, کہ مسلمانوں کو لا محالہ اپنے معاشی ادارے بنانے, انہیں اکانومی پہ محنت کرنی, مسلمانوں کے دوسرے کے ساتھ رہنا ہے, تعاون کرنا ہے, اور وہاں تعلیمی نظام کے ساتھ ساتھ معاشی نظام بھی اپنے قبضے میں لینا. شاید ہمیں کہنا بھی نہیں چاہیے, اگر آپ کہیں کہ نہ کہو تو آپ بچا کہیں گے, لیکن یو ایس میں تو خاص طور پہ یہ حال ہے کہ شاید اور 10-12-15 سال میں یو ایس کی معیشت کے فیصلے ہندوستان میں آپ خود سمجھ سکتے ہیں کس فکرے کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. مسلمانوں کو یہ کام کرنا ہے. اتنا عرصہ بیت گیا, یعنی تقریباً 80 سال تو یقینی طور پہ ہو گئے کہ مسلمان ان ممالک میں کثرت سے جا رہے ہیں. کیوں آخر ایسے آج تک نہیں ہوا کہ کوئی کمپنیز قائم کی جائیں جن کے متعلق سب لوگوں کو بتاؤ کہ یہ گوشت حلال کا؟ بس یہ تھوڑی ہے کہہ رہے کہ اب تحقیق کرتے بھی نہیں. اتنے معتمد افراد ہونے چاہیے جو یہ دین کی بہت بڑی خدمت کریں, پیسہ جمع کریں, کوئی سلاٹر ہاؤس, کوئی کمپنی جس کا نام اور مہر کافی کہ ان پہ الحمدللہ پورا اعتماد. دنیا میں ایسے ہی ہو رہا ہے, برانڈس ہی چل رہے ہیں. یہاں کیوں نہیں ہے کہ گوشت کے سلسلے میں ایک برانڈ ہو؟ اور واسطہ کب سے پڑا ہوا ہے؟ 80 سال سے. خلافت کی تحریک جس زمانے میں چلی تھی, خلافت کی تحریک کے بعد پھر یہ خلافت عثمانیہ ٹوٹی تھی, پھر اس کے الغاء کا اعلان ہوا تھا, تو اس وقت بھی بہت لوگ ہجرت کر کے انگلینڈ چلے گئے تھے, کیونکہ اس وقت انگلینڈ جانا ایسے ہی تھا جیسے کوئی دہلی سے لکھنؤ چلا جائے, جیسے اسلام آباد سے لاہور چلا جائے. تو کیوں یہ کام نہیں کیا؟ اس پہ غور کرنا چاہیے. خدا کے دین کی بہت بڑی خدمت ہے, اور بے پناہ اجر اللہ اسے دے گا جس نے لوگوں کے لیے حلال کا راستہ کھولا اور حرام سے بچا. کرنے کا اصل کام یہ. تو ہر جگہ پہ جا کر شک کی کیفیت بڑا مشکل ہے, لیکن جہاں بھی تقویٰ اور پرہیزگاری ہو ان لوگوں کے ہاں کھانا کھایا جا سکتا ہے. اطمینان ہو کہ یہ لوگ حرام سے اجتناب کرتے ہیں، یہ لوگ ذبیحہ مشین کا نہیں کھاتے، تو پھر پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. ان افراد پر بھی، ایمانداری پر بھی اعتبار کرنا چاہیے، لیکن یہ جانچ لینا چاہیے کہ متقی پرہیزگار ہیں اور حلال حرام کی تمیز کرتے ہیں، تو پھر کھانے میں کوئی حرج نہیں.
جی مفتی صاحب، یہاں سے ریلیٹڈ ایک اور سوال، جو ابھی حدیث اور تقلید پہ جو بات چیت چل رہی تھی اس میں یہاں دو تین سوال آئے ہیں اس کے اندر. ایک تو سوال یہ ہے کہ جو آپ نے یہ فرمایا تھا کہ جوتوں کے اوپر مسا جو ہے وہ جو ہے کسی نے بھی اس کے اوپر عمل نہیں کیا، لیکن اس میں ایک کاؤنٹر کوشچن یہ آیا تھا کہ وہ جو ایک جوتے جس کو خوف کہتے ہیں اس کے اوپر مسا جائز جو ہے، یہ کس طرح سے کیا گیا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ یہاں مغرب کے ممالک میں اور عرب ممالک میں بہت سے حضرات جو ہیں وہ جیسے جاگرز ہوتے ہیں، یہ بھاگنے والے جوتے جو ہیں، ایکسرسائز والے جوتے، اسی پہ جو ہے وہ مسا کر کے انہیں نماز وہ پڑھ لیتے ہیں. اور کیونکہ عدم تکلیف بہت زیادہ ہے، تو اگر کسی کو اس چیز کا معلوم ہو کہ وہ 10 سال 15 سال 20 سال یہ چیز کرتا رہا ہے، تو اس کو اب کیا کرنا چاہیے؟ کہ وہ نمازیں جو ہیں ان کو لوٹانا چاہیے، یا اس کا اور کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟
ہم نے خوف کی بات کی ہے، اور جو خوف ہے اس پہ مسا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہے، وہی تو چیز ہے جو جائز، اور اسی کی وجہ سے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ 80 سے زیادہ صحابہ کرام سے اسلام کی روایات نے بتایا تو پوری بات ہو چکی. خوف عربی میں چمڑے کے اس لفافے کو کہتے ہیں جو قدم پہ چڑھا دیا جاتا ہے اور ٹخنوں سے اوپر ہوتا ہے، اور پانی اگر باہر سے گرایا جائے تو جذب کر کے اندر نہیں چلا جاتا، اور وہ اپنی قوت سے، چمڑے کی قوت سے خود بخود پاؤں کے ساتھ قائم رہتا ہے. یہی وہ شرائط ہیں جو فقہا نے خوف کے متعلق لکھی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اس پہ مسا جائز ہے. اور اسی کو کبھی لوگ جراب بھی کہہ دیتے ہیں، کہ عربوں کی جو جرابیں. اسی طرح خوف اتنا موٹا کپڑا یا اون استعمال کی جائے جس میں پانی گرائیں تو پانی کی نمی اندر نہ جائے، وہ بھی اسی حکم میں، ان سب پہ مسا جائز. اس پہ پورا شاید گھنٹے 1.5 گھنٹے کا کوئی بیان تھا، مدت ہوئی ہم ریکارڈ کرا چکے، یہ سب درست ہے، کوئی حرج نہیں. آپ پاکستان میں گلگت سکردو ان علاقوں میں سردیوں میں جائیں تو یہ لوگ پہنتے ہیں، یا پھر ہم نے اسے آذربائیجان وغیرہ میں سردیوں میں دیکھا لوگ اسے پہنتے ہیں، اس پہ مسا بالکل جائز. رہ گئی جوتوں کی بات، تو کوئی آدمی اگر جوتا پہنتا ہے، جاگرز پہنتا ہے، کوئی بھی ٹخنے تھام کر وضو کی حالت پہ پہنتا ہے اور بھی ٹخنے اس میں کور ہو گئے، پھر وہ اتنا مضبوط چمڑے کا ہے کہ باہر سے پانی پھینکا جائے تو اتنے اندر جذب نہ ہو، اور اسے پہن کے میل 2 میل 4 میل چلے تو پھٹ نہ جائے، اور اسی میں نماز پڑھ لے، کوئی حرج نہیں، نماز ہو جائے. کیونکہ اس نے جو مسا کیا ہے نا اس بوٹ پہ، تو اس وقت اس کے جسم کا، پاؤں کا گویا وہ حصہ ہو گیا تھا، تو اس نے باوضو پہنا. پھر وضو نہیں بھی رہا تو اس نے ان پہ مسا کر دیا، اب اسی سمیت نماز پڑھ رہا ہے، تو یہ بھی پھر خوف کے حکم میں آ جائے. کہ ہم تشریح عرض کر چکے ہیں، اس لیے یہ بات نہیں ہے کہ اتنے سال پہلے تو نماز دی، جس سے نمازیں اس میں پڑھی گئی وہ ہو گئی، اگر ان شرائط پہ پورے اترتے ہیں.
جی مفتی صاحب، اس میں ایک سوال یہ کہ جو جاگرز نارملی ہوتے ہیں اس کو تو اگر پانی ڈالا جائے تو وہ اس سے جذب ہو جاتا ہے بارش میں، اس میں تو وہ پھر کپڑا اوپر ہوتا ہے، اس کے بعد چمڑے کا نہیں ہوتا، وہ چمڑا اس پہ تھوڑا استعمال ہوتا ہے، زیادہ دوسرا مٹیریل ہوتا ہے، پولیسٹر ہے، یا اس کے ذریعے سے پانی اندر چلے جاتا ہے.
کوئی بھی ایسا جس کے پانی نہ جائے، جی. پانی جاتا ہے تو پھر اس شرط پہ پورا ہی نہیں.
جی اور مفتی صاحب، جی
اس پہ آپ پڑھنا چاہیں تو اسمانی صاحب نے بہت بہت عمدہ فتوائے مطلب تحریف فرمایا تھا البلاغ میں چھپا دیا، تو حضرت اس کی بہت وضاحت کرتی ہے، وہاں بھی دیکھ لینا چاہیے.
جی انشاءاللہ. اور مفتی صاحب اس میں ایک اور کلیریفیکیشن ایک صاحب کی طرف سے تھی کہ اگر جوتا ہے یا جراب ہے تو وہ وضو کر کے اس کے بعد پہنی جائے پھر مسا ہوگا، اگر وضو نہیں ہے اور بعد میں مسا کر لیا تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا.
وہ ٹھیک.
جی بالکل. جی مفتی صاحب ایک اور سوال جو ہے وہ ایک صاحب نے یہ پوچھا ہے کہ جو قرآن کی اللہ تعالیٰ نے آیت جو نازل فرمائی ایک سے زیادہ شادی کی، تو اس میں چار شادیوں تک کی اجازت دی لیکن ساتھ میں یہ پابندی بھی لگا دی کہ ان کے درمیان میں آپ جسٹس کریں، تو اس میں اللہ تعالیٰ یہ جانتے ہوئے کہ انسان جو ہے وہ انصاف نہیں کر سکتا ہے تو ایک طرف اجازت بھی دے دی لیکن دوسری طرف کانٹرڈکٹری بات یہ لگتی ہے کہ ساتھ میں جسٹس بھی کرے، تو یہ دونوں کا جو ہے ربط کیسے پیدا ہوتا ہے؟
ہاں مشکل یہ بھی ہے مردوں کے لیے کہ اگر اجازت نہ دیتا تو پھر قیامت تک یہ اعتراض بھی تو رہتا کہ لوگ ایک ہی بس دو تین کی اجازت دے دیتے وہ کیوں نہیں تھی. جنہوں نے یہ سوال کیا ہے منطقی اعتبار سے وہ ہماری اعتراض کا جواب دے دیں، ہم کے اشکال کا جواب دے دیں. آیا خیال؟
جی
وہ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اجازت جس مصلحت کے تحت دی ہے، فرض کر لیجیے کوئی بھی مصلحت نہ ہوتی تو اس کا حکم اسی کا ہوگا. نکاح کے جتنے معاملات ہیں بہت نزاکت کے ساتھ ان میں اللہ کا شکر ہے مسلمان اب تک پابندی کرتے ہیں، جو نکاح اللہ نے حرام قرار دی ہیں کہیں بھی ایسے نہیں ہے کہ مسلمان اس کی پابندی نہ کرے. اللہ نے جن رشتوں کو کہا کہ تم پہ حرام ہے کوئی مسلمان اس کا ارتکاب نہیں کرتا، اللہ کا شکر ہے ابھی اتنے بھی نہیں آزاد اور بے راہ رو. اور جن چیزوں کو اللہ نے جائز قرار دیا ہے وہ بھی، تو یہ خدا کا اپنا ہی فیصلہ ہے، اس میں کوئی مصلحت ہوتی یا نہ ہوتی. لیکن احسان یہ فرمایا اس کے ساتھ کہ تم جو شادیاں اتنی کرو گے تو عدل ضروری ہے، انصاف ضروری ہے، کیونکہ عدل نہیں کرے گا یہ کیا ہوتا ہے. جی بولیں.
جی جی بالکل.
کیونکہ عدل نہیں کرے گا تو اس کی سزا ملے گی، تو اہمیت عدل کی جتلائی ہے کہ انصاف ضروری ہے، اگر دو کرنی ہے تو عدل کرنا، ورنہ تو ایک بھی منع ہے، ورنہ تو ایک بھی منع ہے. ہم نے کئی بار اس بات کو عرض کیا، اگر کسی شخص کو اپنے غصے پر قابو نہیں ہے اور ڈر ہے کہ یہ کسی وقت بھی من چلا غصے میں آ کے اپنی بیوی کو طلاق دے بیٹھے گا، تو فقہا نے لکھا ہے اس کو نکاح ہی جائز نہیں. اب نکاح اس کا جائز نہ ہونے کی دو صورتیں بن جاتی ہیں، ایک تو وہ نکاح نہ کرے اور گناہ میں پڑے، اور ایک پھر بھی وہ نکاح کر لے اور منعقد بھی ہو جائے اور طلاق دے دے اور ایک گھر برباد کر دے. تو ایک طرف گناہ کا جو رستہ ہے، کوئی کہے گے اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے گناہ کی اجازت دے دی، معاذ اللہ اجازت نہیں فقہا نے دی گناہ کی، فقہا نے کہا کہ اس کی جو زندگی برباد کرنی ہے اور ایک بچی کو کے لیے مصیبت پیدا کرنی ہے تو تم اگر اس سے کم گناہ یہ اگر یہ کرو گے تو بھی جہنم میں جاؤ گے، جو مرضی کرو اگر اپنی ذات تک محدود رہو گے تمہارا شر دوسرے کو اپنی لپیٹ میں نہیں دیتا. یہ وجہ اسی عدل سب سے پہلے. ہمارے ہاں خود حنفی فقہا نے جتنا اس عدل اور ظلم پر زور دیا اور جتنا انہوں نے معاشرے میں انصاف ہونے پر زور دیا ہے، یہ تو معتزلہ کے قریب قریب جا پہنچے ہیں. معتزلہ عدل کو واجب کہتے تھے، فرض کہتے تھے، دین کے فرائض میں وہ شمار کرتے تھے. اور اس پہ جساس راضی رحمت اللہ علیہ نے احکام القرآن کی پہلی جلد میں جہاں انہوں نے عدل پہ بحث کیا وہ دیکھنے بھی چاہیے، کہ کتنی شدت سے وہ زور دیتے ہیں کہ معاشرے میں انسانی حقوق میں عدل اور انصاف بنیاد ہے. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اس قدر زیادہ عدل کے قائل تھے کہ وہ ہر بات پہ انصاف، ہر بات پہ انصاف، ہر بات پہ کچہری، ہر بات پہ قاضی. ان کے متعدد واقعات ہیں، کس وقت موقع ملا تو آپ کے سامنے رکھیں گے. اسی لیے کہ انسانی حقوق کا ضیاع نہ ہو، انسانیت کی تذلیل اور توہین نہ ہو، اللہ نے اسی لیے زور دیا، اس کی اہمیت کو جتلایا. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اسے معلوم ہے کہ لوگ نہیں عدل کر سکیں گے، مگر تعلیم اور تلقین تو کرنی چاہیے تھے نا. وہ یہ اس سلسلے میں بہت آسان چیز آپ سے عرض کریں، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں اس اشکال کو لیا ہے اور اس کا انہوں نے جواب بھی تحریر فرمایا. جب اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ لوگ عدل نہیں کر سکے تو اجازت کیوں دی؟ تو ایک تو دو چیزیں تو ہم نے عرض کر دی کہ اگر نہ دیتے تو پھر ادھر سے اعتراض ہوتا کہ لوگ، جب پتا تھا کہ اتنے طاقتور لوگ ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ہی پہ کیوں رکھا. تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی معارف القرآن جو ہے اس میں دیکھ لیجیے.
جی مفتی صاحب، ایک سوال جو ہے وہ ایک صاحب ہیں، انہوں نے عالم کا کورس کیا ہے تو ان کی طرف سے آیا کہ جو پریگنینسی کا جو زیادہ سے زیادہ جو وقت ہے وہ 2 سال ہے، تو اس پر کیا دلائل ہیں؟ یہ چیز ان کو سمجھ نہیں آئی.
اس میں دلائل کیا ہیں؟
جی 2 سال کا جو ہے
تو فقہ کی بڑی کتاب سے رجوع کرے، جب وہ خود عالم دین ہے ماشاء اللہ، تو وہ مدت حمل پہ فقہا نے بحث کی ہے، صاحب فتح القدیر نے اور ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ نے باہر رائے پہ. ان مقامات کو دیکھیں، وہاں پہ ساری تفصیلات موجود ہیں. اور اسی طرح یہ مصنف تو اس کے کون تھے، لیکن انہوں نے فقہ پہ 8-10 کتابیں مرتب کی. سیدنا بکر رضی اللہ عنہ کی فقہ عمر، فقہ عثمان، فقہ علی، فقہ سعد بن عبد وقاص وغیرہ وغیرہ رضی اللہ عنہ، ان سب کی فقہ کو انہوں نے الگ الگ کیا. وہاں جہاں جہاں یہ مباحث آئی ہیں کہ پریگنینسی کی میکسیمم جو لمٹ ہے وہ کیا ہے، اور ٹائم کے اعتبار سے اس کا میکسیمم ٹائم کیا ہے یا منیمم ٹائم کیا ہے، یہ ساری تفصیلات وہاں ملتی ہیں.
مفتی صاحب، ایک سوال جو ہے وہ یہیں امریکہ سے ہی ایک خاتون نے پوچھا ہے کہ یہاں پر جو خواتین ہیں وہ جس طرح مسلمان ممالک کے اندر ان کا مساجد میں جانا پسند اتنا نہیں کیا جاتا، لیکن ان کی تعلیم کے لیے یہاں پر مسجد کے علاوہ کوئی زیادہ جگہ موجود نہیں ہے، تو یہاں کا حکم کیا جگہ کے حساب سے بدل جائے گا کہ خواتین کو یہاں پر اپنی تعلیم کے لیے، سیکھنے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے ان کو مسجد جانا چاہیے؟
یہ تو کوئی بھی نہیں روکتا، تعلیم کے لیے ضرور مسجد جانا چاہیے، چاہے امریکہ ہو چاہے پاکستان. اگر مسجد سے تعلیم مل رہی ہے، درس ہو رہا ہے، علم ہے، ضرور جانا چاہیے. علم کے تو حصول پہ اپریشیٹ کیا گیا ہے، کسی نے منع نہیں کیا. صرف نماز کی ادائیگی ہے کہ نماز مسجد میں عورت پڑھے گی یا نہیں پڑھے گی. حنفی فقہا کی بنیاد اس حدیث پہ ہے جو متعدد جگہ پہ آئی ہے، سیدنا عمر سے کام منع کرتے، وہ کہتے تھے کہ بالکل مسجدوں میں نہ آؤ، عمر تمہیں گارنٹی دیتا ہے کہ تمہیں وہ ثواب ملے گا جو مسجد میں آنے کا ہے، اپنے گھر بیٹھ کے نماز پڑھو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمر رضی اللہ عنہ سب سے بڑی چیز اس پہ زور دیتے تھے نا، کہتے تھے تمہارے بچے ہیں، ان کی تربیت کرو. عین ممکن ہے کہ تم مسجد آئی بھی ہو، بچوں کو کوئی ایمرجنسی ہو جائے تو کدھر جائیں گے؟ فرماتے تھے گھروں میں نماز پڑھو، اپنے بچوں کو سنا. یہ بنیادی چیز تھی ہے، اس کی امریکہ ہو یا پاکستان ہو یا انڈیا ہو، تعلیم کی غرض سے جانا چاہیے. اختلاف اس پہ آ جاتا ہے کہ مسجد میں عبادت کی ادائیگی کے لیے آئے گی یا نہیں. حنفی فقہا نے سیدنا عمر سیدنا کے فیصلے کو ترجیح دی ہے. وہ کہتی ہیں اور کہتے ہیں کہ خواتین مسجد میں عبادت کے لیے نہیں آئیں گی, وہ گھر پڑھے. اور احادیث میں بھی آیا ہے, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اسی چیز کی تلقین فرمائی ہے, اور باقی ائمہ اس کی اجازت دیتے ہیں کہ خواتین مسجد میں آ کے عبادت کی ادائیگی کر سکتی. علم پہ کسی کا اختلاف نہیں, ضرور چاہیں عوام یہاں ہوں. لیکن اب علم کے ذرائع بھی تو بہت سے بڑھ گئے ہیں. مثلا یہ جو ٹیلی ویژن میں ایسے پروگرام ہوتے ہیں, یا جس طرح یہ طنز یاد نہیں ہے, ابھی ہم کیا کر رہے ہیں اس کو کیا کہیں گے,
یہ جی انٹرنیٹ سوشل میڈیا کے اوپر سوال و جواب. جی
سوشل میڈیا, یہ لفظ نہیں آ رہا تھا زبان پہ. یہ چیز, یہ بھی علم کا ذریعہ ہے. اور اس وقت پاکستان کی حد تک جتنے بھی چینلز چل رہے ہیں, وہ 10 ہیں, 20 ہیں, 50 ہیں, کوئی ایک چینل ایسا نہیں ہے جو قرآن پاک کی تفسیر یہاں پہ کوئی بیان کرنے والا ہو لوگ سے سن سکے. کوئی ایک چینل ایسا نہیں ہے جو حدیث کی امہات, بڑی کتابیں, اس کی تشریحات کوئی کر سکے. کوئی ایک چینل ایسا نہیں ہے جو ہو مذہبی اور فرقہ واریت سے پاک. اور ان چیزوں کے علاوہ کوئی ایک چینل ایسا ہے آپ نشاندہی کر سکتے ہیں جہاں پر اخلاقیات کی تعلیم, کہ تم مسلمان تو بنو گے سو بنو گے, پہلے انسانوں جیسا اخلاق پیدا کرو, ایٹیکیٹس کیا ہوتے ہیں, مینرز کیا ہوتے ہیں. اور اسلام نے سب سے پہلے جو انسان ہونے کی تعلیم دی ہے نا, وہ تعلیم کہاں ہے؟ اور اس کے برعکس دوسرا پہلو, تو دوسرا پہلو تو آپ جانتے ہی ہیں کہ ہمارے معاشرے میں میڈیا کیا دے رہا ہے اور بچے کیا سیکھ رہے ہیں. ایسی باتیں جن کی تشریح کی ضرورت نہیں, سب جانتے ہیں. کیوں اتنا غافل ہے میڈیا کہ کہیں کوئی اخلاقیات کچھ نہیں, کوئی کتاب و سنت کچھ نہیں ہے, بھی تو بہت ایڑی چوٹی کا زور لگا کے محض فرقہ واریت. اسی کرنے کے کام ہیں جو کرنے چاہیے. خواتین اس ذریعے سے علم حاصل کریں. اور ایک بڑا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ جو لوگوں میں اختلافات ہیں کہ جائیں کہاں, کس کی سنیں, دل لگا کے اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ مجھے وہاں پہنچا دے جس ذریعے اور واسطے سے میں تجھ تک پہنچ سکوں. یہ وہ حل نہیں ہے جو ہم آپ تجویز کر لیں. یہ بات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد بھی ہو گئی. ایک تابعی کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ملا اور میں نے کہا کہ میں اللہ سے دعا مانگتا رہا کہ اللہ جو تیرا سب سے اچھا بندہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو, ان کی تعلیمات کو, کتاب و سنت کو, مطلب یہ تھا کہ جانتا ہو, اللہ اس سے ملا دے. اور میں مدینہ منورہ حاضر ہوا ہوں اور مجھے لوگوں نے آپ کے پاس بھیجا ہے. اللہ تعالیٰ نے میری اس دعا کو گویا قبول فرما لیا ہے. مجھے ہدایت, مجھے بتائیں مجھے کیا کرنا چاہیے. تو ہمیشہ حل اس کا یہی ہے کہ فرقہ واریت ان چیزوں سے نکل کے آدمی اللہ سے مانگے کہ اللہ میں وہی عقیدہ چاہتا ہوں جو تیرا. اور یہ ہمیشہ اس سے بھی پیچھے کی مثال لکھتے ہیں. حضرت زید تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دو آدمیوں کے بارے میں سوال کیا گیا تھا اور وہ تو اللہ کا شکر ہے انہوں نے پوچھ لیا, ورنہ یہ بڑا مسئلہ ہوتا تھا. ایک ورقہ بن نوفل کے بارے میں, جہاں آپ پہلی وحی کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ لے گئی اور انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا بات. اور جب وہی اور ان چیزوں کا ذکر آیا تو اس نے کہا کہ حاضر نام صلی اللہ زینت زد اللہ علیہ موسیٰ, یہ وہی تو فرشتہ ہے جبریل امین جسے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے نازل کیا. کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب تمہاری قوم تمہیں مکہ سے نکالی. لَأَنصُرُكَ نَصْرًا مُؤَزَّرًا, میں پوری پوری مدد آپ کرتا, بھرپور مدد دیتا آپ کو آپ کے مشن میں, آپ کی ویلو میں. آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اتنا ان ایکسپیکٹڈ یہ سینٹینس تھا, آپ نے کہا وہ مخرجی ہے, مجھے نکالیں گے مکہ والے مجھے؟ تو انہوں نے کہا بالکل یہ ہوگا کہ فرشتہ اس کے پاس وہی لے کے جاتا ہے نا, اور صحیح تعلیم اللہ کی رضا مندی اس کے رائے دکھاتا ہے, تو پھر شر پسند عناصر اسی طرح کیا کرتے ہیں مصلحین کے ساتھ. یہ خلاصہ ہے اس حدیث کا جو بخاری شریف میں دوسری تیسری حدیث ہے, اس میں یہ سب آیا. ایک یہ اور ایک وہ جنہیں ہدایت کی راہ نہیں ملتی اور وہ بار بار کہتے تھے کہ خداوند میں ہدایت کرتا ہوں, اور وہ بار بار کہتے تھے کہ اے رب میں کچھ نہیں جانتا, میں ابراہیم علیہ السلام کے دین, وہ بار بار یہ کہتے تھے کہ میں آپ تک پہنچنا چاہتا ہوں, میرے اور اے اللہ تیرے درمیان اگر آگ کا سمندر ہو تو میں وہ بھی کراس کر کے تیر کے پار کرتے ہوں اگر تو مجھے مل جائے. یہ اشعر مبشرہ میں حضرت سعید رضی اللہ عنہ کے والد تھے زید, اور انہی کے زید کے بیٹے سعید بھی تھے اشعر مبشرہ میں, اور زید جو تھے رضی اللہ عنہ انہی کی بیٹی فاطمہ تھی جو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ بیاہی گئی, اور عمر رضی اللہ عنہ کی ہمشیر جو تھی ان کا نکاح ہوا تھا حضرت سعید رضی اللہ عنہ سے, تو یہ دونوں ایک وقت سالہ اور بہنوی تعلق میں تھے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے متعلق کہا, حضرت زید کے متعلق بھی اور ورقہ بن نوفل کے متعلق بھی. میں آپ نے بتایا میں نے رات خواب میں دیکھا, ان لوگوں نے پوچھا کہ ہمارے والد جو تھے آپ کے تشریف آوری سے چند سال قبل انتقال کر گئے تھے تو وہ کہاں گئے, تو آپ نے میں کل بتاؤں گا. پھر آپ نے بتایا رات میں نے دونوں کو خواب میں دیکھا, ورقہ کو بھی اور ان کو بھی, سفید لباس میں جنت میں گھوم رہے تھے ٹہل رہے. اس زمانے میں پادریوں کا لباس سفید ہوتا تھا, عیسائیت جو حق پہ تھی, عیسائیت جو کس زمانے میں ان بدعات اور شرکیہ چیزوں سے پاک تھی, بڑے نیک لوگ تھے, تو اس شکل میں انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں دیکھا تھا. یہ ہوتا ہی ہے, تو اس لیے یہ کام کرنے کے ہیں, ان کاموں کو ہونا چاہیے, چینلز بننے چاہیے, ان پہ اللہ کے دین کی صحیح تشریح اور صحیح چیزیں ہونی چاہیے, اور جو سنتے دیکھتے ہیں انہیں بھی اللہ سے یہی مانگنا چاہیے کہ پروردگار جہاں حق ہے وہاں لے چل بس, اور یہ دعا بار بار پڑھتے رہنا چاہیے, واخرجنی مدخل وجعلنی من لدنك سلطانا نصیرا. اے پروردگار تو جہاں بھی زندگی کی کسی شعبے میں مجھے لے جائے مجھے سچائی پہ قائم, اور اے پروردگار کہیں سے بھی تو مجھے ٹرانسفر کر دے بھیج دے کہیں اور, تو اے پروردگار وہاں بھی مجھے سچائی کر, اور میں کمزور ہوں مجھے اپنی طرف سے مدد, اور اللہ میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے تو مجھے دلائل بھی سکھا. تو پندرہویں پارے میں جو آیت آئی ہے نا, اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہے کہ ہم سے کیوں مانگا کریں, ہم سب کو بھی چاہیے, ہم ان کی امتی ہیں اور ان سے محبت کرنے والے, تعلق کرنے والے ہیں, ہم بھی ہر موقع پہ یہ پڑھتے ہیں اور اللہ سے اپمان. جی
مفتی صاحب, یہ کہوٹا سے قاضی صاحب ہیں, انہوں نے تین چار سوال بھیجے ہیں لیکن کافی عرصے سے ان کے سوال جو ہے وہ پینڈنگ ہیں, تو وہ ٹیچر ہیں وہاں پر, اور ان کے جو سوالات ہیں اس میں ایک تو یہ کہ بہت سارے علماء کرام کا ابھی بھی یہ نقطہ نظر ہے کہ دینی تعلیمی اداروں میں سائنس اور مغربی زبانوں کی تعلیم کو ہرگز نہ پڑھایا جائے, تو یہ اس کے کیا یہ نقطۂ نظر درست ہے, ایک سوال ان کا یہ, اور اسی تناظر میں ان کا یہ سوال ہے کیونکہ خود بھی وہ استاد ہیں, कि निज़ाम तालीम बदलना हमारे इख्तियार में नहीं है, तो मौजूदा तालीम निज़ाम के अंदर रहते हुए हम बहसियत टीचर किस तरह वो मौसर तालीम और तरबियत दे सकते हैं जिसका तज़किरा मुफ्ती साहब कई बार फरमा चुके हैं।
भाई अगर ये खुशफहमी किसी के भी जहन में है कि पाकिस्तान में ऐसा हो जाएगा तो ऐसे हरगिज़ नहीं होगा, ठीक है ना। ये मुल्क इंसानों के रहने के काबिल ही नहीं है। जिस शख्स ने अपनी औलाद की तालीम को बर्बाद करना और सलाहियतों को बर्बाद करना हो वो यहां आके बस, इसलिए सवाल उसके जवाब बेकार सा मालूम होता है कि हम सारा फलसफा बयान भी कर दें तो वो क्या है, आपके निजाम तालीम भी वही रहेगा, पूरा निसाब बच्चे वही पढ़ेंगे जिसमें कोई खुदा का खौफ नहीं, कोई तरबियत नहीं, कोई रंग ढंग नहीं, कोई तालीम नहीं, शरीयत की कोई चीज नहीं, कोई अकलमंदी से काम देता तो बच्चों को अकीदा पढ़ाया जाता थोड़ा बहुत कि बेटे मुसलमान होने में ये है और हमारा अकीदा ये। बच्चे बड़े हो गए और वो 7 साल के हो गए, उनका टीचर क्लास में बता देता कि बेटे अब आप वजू करना सीखना चाहिए, अच्छा तयम्मुम आपको सीखना चाहिए, अच्छा बच्चे अब 10-12 बरस के हो रहे हैं गुस्ल का तरीका क्या है। ये तालीम न होने की वजह से बाप भी बन जाते हैं और नहाना तक नहीं आता कि शरीयत ने पाकी और नापाकी के अख्तियार का मतलब किया। तो अब इस फरसूदा और जाहिल कौम की बात करते हैं, कौन ये करेगा, यहां कुछ नहीं है, सब बर्बादी हो चुकी। हर वो मुआशरा जहां पे अदल ना लोगों को मिले और जहां पर जुल्म और अफरा तफरी मची हुई हो भैया, वहां पे ऐसी चीजें सोचना भी एक आम आदमी के लिए बन। हाँ, जिन लोगों को अल्लाह ने असबाब और वसाइल दिए हैं, जो लोग इदारे कायम कर सकते हैं उनको सोचना चाहिए। दूसरी बात यह है कि ये जो यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस हैं उसमें क्यों ना तरमीम की जाए, मदारिसी पे क्यों नजर आती है कि इनमें इंग्लिश भी पढ़ाओ साइंस भी पढ़ाओ। हमने बहुत सराहत से 6-7 चीजें बयान कर दी थी कि तालीमी निजाम में मदारिस में बस ये तब्दीलियां हो जाएं तो बहुत काम, कंप्यूटर की एजुकेशन दी जाए, बच्चों को कोई भी मगरबी जबान पढ़ाई जाए मदारिस, और मदारिस में फलसफा मंतिक और तसव्वुफ जो नजरी है इन चीजों का इजाफा होना चाहिए ताकि जो तसव्वुफ के मुनकरीन है उनके उनको बात की जा सके, अपने बच्चों को समझाया जा सके कि ये चीज किताब और सुन्नत में है और ये नहीं, तो तफसील से बयान किया उसे सुनना चाहिए अगर आप चाहें। जी
जी सब, जो इनका एक सवाल ये भी है कि इनफरादी लेवल पे जो है वो खुद वो क्या कर सकते हैं,
इंफरादी दर्जे में बच्चों की तरबियत, तालीम 30-40% काफी, तरबियत होनी चाहिए, उन्हें पता होना चाहिए कि बैठना कैसे है, खाना कैसे है, अपने आप को पाक कैसे रखना है, ये सब चीजें बच्चों को सिखानी चाहिए, उन्हें आनी चाहिए, उन्हें पता होना चाहिए कि रास्ता कैसे चलना। आम तौर पे बच्चों को देखिए हमारे यहां जो स्कूल्स में कॉलेजेस में इन्हें ये तक नहीं आता कि पैदल कैसे चलता, नजर कहां है, हाथ कहां जा रहे हैं, देखना कैसे है। बहुत बड़ी चीज जो आप अपने बच्चों को सिखा सकते हैं, बहुत एहसान उनकी तरबियत में सच्चाई का, क्या हाल में सच बोल, बहुत बड़ा तोहफा जो आप बच्चों को समझा सकते हैं वो ये है कि बेटे जो काम करना नहीं है कहो भी मत, कल नहीं मिलना मत कहो कि मैं कल मिलू, अल्लाह ने कहा है लिमा तकुलू न माता तफालू, کیوں باتیں کہتے ہو جو تم نے نہیں کرنی؟ قبر مقتن عند اللہ، اللہ شدید ناراض ہوتا ہے، اکبر بڑا نا، قبر مقتن، اللہ کو شدید غصہ آتا ہے اس بات پہ، ناگوار گزرتی ہے، انت کلو مالا کپا، تم وہ باتیں کہو جو کرنی ہے۔ بڑے بڑے دیندار اور نمازی اور پرہیزگار صاحب یہ کام کر دو، اور پتا ہوتا ہے اندر سے کہ میں نے تو کرنا نہیں، ٹالو وقت گزارو۔ اللہ کا یہ شدید غصہ نازل ہوتا ہے اور آدمی کی ہدایت چھن جاتی ہے، گمراہ ہوتا ہے۔ تو 30-40% تعلیم کافی ہے، 60% بچوں کی تربیت کرنی چاہیے۔ یہ تربیت کیسی ہے، دیکھنا کہاں ہے، سننی کیا چیز ہے، اور سختی کی بجائے محبت۔ دین اور مذہب کے نام پہ جتنے بھی لوگ سختی کرتے ہیں نا، اس کا بالآخر فائدہ سیکولرزم کو ہوتا ہے، بالآخر فائدہ وہ اٹھاتے ہیں۔ تو اس لیے وہ روش جو سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی تھی، انہوں نے کہا من تبعنی فانہ منی، اے پروردگار میں لوگوں کو تعلیم دیتا ہوں، تلقین کرتا ہوں، جو میری بات مان جائے وہ میری پیروکار ہے اس امت میں، میرے ماننے والوں میں سے۔ ومن حسانی، اے پروردگار جو میری نہ مانے تو تو ان کے گناہوں کو بخشنے والا اور مہربان۔ یہ نہیں ہے کہ جو نہ مانے ڈنڈا اٹھا دو اور مارنا شروع کر دو، یہ وہ بس سمجھانا کافی ہو جاتا۔ تو اس لیے بہت سے کام آپ کر سکتے ہیں، اب سے ہی عقیدہ بچوں کو دے سکتے ہیں، فرقہ واریت سے ہٹ کے، کہ صحیح عقیدہ کتاب و سنت سے یہ ثابت ہوتا ہے۔ آپ اپنی ذات کو اگر چاہیں تو مرجع بنا سکتے ہیں، بچے ہمیشہ یاد رکھتے ہیں کہ ٹیچر نے کیا کہا تھا، کیا پڑھا تھا، کیسا ٹیچر کا رویہ تھا۔ وہ تو اتنے تیز ہوتے ہیں کہ پہلی جو دو چار کلاسیں وہ لگتی ہیں نا ایک ہفتے میں، تو بچے جان جاتے ہیں کہ اسے پڑھانا بھی آتا ہے کہ نہیں آتا، دماغ ہے نا، فریش ہے نا۔ تو اس لیے ان کی تربیت پہ زور دینا چاہیے۔ اب ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے، مثلا ناخن کاٹنا، مثلا بال کیسے رکھنے، تاکہ انسان کا بچہ، لیکن کتنے ٹیچرز ہیں جس کو یہ چیک کرتے ہیں کہ جتنے بچے کلاس میں آئے تنگی کرتے ہیں؟ میں یہ نہیں معلوم کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑا برا بناتے تھے کوئی آدمی تنگی نہ کیے گئے ہو، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے رات کو اپنے تکیے کے ساتھ مسواک اور کنگھی رکھ کے سوتے تھے، اور جو ہی اٹھ کے بیٹھتے تھے بیداری پہ تو کنگھی کرتے تھے بالوں۔ اسی لیے فرمایا من کانا یؤمن باللہ والیوم الآخر، تم میں سے جو اللہ اور قیامت پہ ایمان رکھتا ہے، یعنی خدا کے ہاں جواب دینے کا احساس ہے، پل یوکرین شاہ چاہیے کہ اپنے بال سنوار کے رکھے۔ ایک آدمی آیا ہاتھ ملانا چاہا، ہاتھ نہیں ملایا، فرمایا یہ کیا ہو گیا، تم انسان ہو کہ جن ہو؟ اور پھر فرمایا تمہارے پاس اتنے پیسے نہیں ہے کہ کنگھی کر دو، یہ بچوں کی تربیت میں ہے۔ استاد کہہ سکتا ہے نا بیٹے آئندہ نہیں ایسے ہو سکتا، بغیر کنگھی کیا، کپڑے میں کیا آئے گا، پھٹا ہوا ہے، میل ہے، یہ دونوں نہیں ہونے چاہیے، پیبند لگا کے آئیے، لیکن کپڑا ایسا ہو جو پھٹا ہوا ہے، کہ آہستہ 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 تربیت ہوتی۔ کھانے کی میز پہ بیٹھے تو یہ تھوڑی ہے کہ اس طرح اسکول میں گھنٹیاں بجتی ہیں اس طرح چمچوں کی آوازیں آنے لگی، چاول کیا پکے، اب ہر کوئی چمچہ ایسے چلا رہا ہے کہ کان پڑی سنائی نہیں دیتی۔ تو یہ بچوں کی تربیت میں ہے کہ بیٹے آواز نہیں پیدا ہونی چاہیے، جو آپ چباتے ہیں اس سے آواز نہیں پیدا ہونی چاہیے۔ یہ سب بظاہر چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، لیکن ان اخلاقیات سے اقوام بنتی، ان اخلاقیات سے وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے، وہ وہ ظاہری تربیت کے اعتبار سے ایک انسان بنتا ہے. مسلمان ہونے کا اور دیندار ہونے کا اور شرعی داڑھی رکھ لینے کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ چاولوں کو ہاتھ میں لے کے اور اچھی طرح اس کا ایک گولا بنا کے منہ میں پھینکا جائے. کی کون سی تحصیل؟ امید آپ سمجھ گئے. اس کے بڑا کام ہو سکتا ہے. جی
جی مفتی صاحب, اس میں ایک ان کا یہ بھی سوال ہے کہ جو قیام پاکستان کے وقت, ایک تاریخی سوال ہے کہ جن حضرات, جن علماء حضرات نے پاکستان بننے کی مخالفت کی تھی, کیا ان کو یہ خدشہ تھا کہ اس ملک میں جو تعلیم آئے گی وہ ساتھ میں الحاد بھی لے کر آئے گی؟
سوال کا جواب میں نہیں دے سکتا.
جی ٹھیک. جی مفتی صاحب, اس سے جو اگلا سوال جو جس پہ ایک مرتبہ آپ, دو مرتبہ بلکہ آپ بات کر چکے ہیں, جو شیعہ حضرات کے جو عقائد ہیں اس کے اوپر, تو اس میں جو کاؤنٹر کوشچن یہ آیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ان کے عقائد میں شامل ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ تمام انبیاء سے افضل ہیں, تو کسی کا کاؤنٹر کوشچن یہ ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے, تو آپ نے اس میں ریفرنسز بھی دیے, تو اس پہ ذرا تھوڑی سی وضاحت اور فرما دیں.
پھر تو بھیا ہم کہیں گے بہت اچھا ہے آپ کا عقیدہ یہ نہیں ہے, آپ شیعہ نہیں ہے نا, تو اچھا ہے. کیونکہ شیعہ کے علاوہ دوسری بڑی اکثریت اہل سنہ کی ہے نا, تو اہل سنہ کا یہ عقیدہ ہے کہ غیر نبی نبی سے کبھی بھی افضل نہیں ہو سکتا. غیر نبی نبی سے کبھی بھی افضل نہیں ہو سکتا. آپ کہتے ہیں میرا یہ عقیدہ نہیں ہے, تو اچھی بات ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو اس پہ قائم رکھے. لیکن آپ شیعہ نہیں, اگر آپ شیعہ ہیں تو آپ کے عقیدہ ہونا چاہیے. ان کی تمام عقائد کی کتابوں میں لکھے, ہم اس سے پہلے اس کے جواب بھی دے چکے ہیں. امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی افضل ماننے والے تھے. اور ٹرک اب یہ چلتی ہے کہ کہتے ہیں, یہ شاید کیا نقوی صاحب کا بیان کئی جگہ آپ دیکھ لیجئے, انہوں نے فرمایا اسی طرح, انہوں نے سینے پہ ہاتھ مار کر سینہ ٹھوک کے کہتے ہیں کہ اس طریقے سے اللہ تمام انبیاء علیہ السلام سے افضل. عقیدہ یہی بیان ہوگا. کوئی پوچھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی افضل تھے, تو پھر کہتے ہیں نہیں ان سے افضل نہیں تھے. جو تم پہلے کہہ رہے تھے فطرہ عقیدے کا قطعی, تو اس میں کیوں نہیں کہتے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جتنے بھی نبی اس دنیا میں آئے, خواہ وہ آدم, موسیٰ, عیسیٰ اور ابراہیم علیہ السلام, کوئی بھی ہو, سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے بہتر, برتر اور افضل. ایکسیپشن جو ہے نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے بیان نہیں کرتے, کوئی پوچھے تو پھر بیان کرتے. جی اپنے کتابوں کو پڑھیے, شہید ثانی کو پڑھیے, سالس کو پڑھیے, اور لوگ بھی آپ کو سب تصریحات مل جائے. ہمارے اساتذہ میں جو اہل تشیع سے تعلق رکھتے تھے, انہوں نے جب عقیدہ اور یہ چیزیں پڑھائی تھی تو انہوں نے بھی یہی بتایا. جی
جی مفتی صاحب, اس میں ایک کامنٹ جو ہے ایک صاحب کا یہ آیا کہ اس کی وجہ یہ ہے, جس کی وجہ جو اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ہے ان کا تعلق جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا کزن ہونے کا, پھر ان کا داماد ہونے کا, جو اس نسبت کی وجہ سے وہ ان کو اور ان کے بعد کی اولاد کو جو ہے وہ یہ افضلیت دیتے ہیں.
یہ بات اس موقع پہ دلیل یہ بنتی نہیں. جنہوں نے بھی یہ لکھا ہے انہیں چاہیے کہ عقیدہ تو یہ ہے نا, پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کا عقیدہ تو یہ ہے نا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ باقی انبیاء علیہ السلام سے افضل ہیں. اب عقیدے کی وجہ کیا ہے وہ ایک الگ بات, وہ تو ہر کوئی بھی جس کا بھی عقیدہ ہے اس کی بھی کوئی وجہ ہوگی. جو غلام قادیانی کو نبی مانتے ہیں اس کی بھی کوئی وجہ تو ہوگی نا, وہ وجوہ پہ بحث تو ایک الگ چیز ہے, وہ تو ہم نے کی نہیں. ہم نے صرف یہ کہا ہے کہ اہل تشیعوں کا عقیدہ یہ ہے، تو آپ کہتے ہیں نہیں ہے، جب آپ کہتے ہیں نہیں ہے تو آپ شیعہ بھی نہیں رہے، اور آپ کہتے ہیں ہے، اور ہے ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ داماد تھے، یہ تھے یہ تھے یہ تھے، یہ بات نہیں ہے، آپ کتابیں پڑھیں۔ اصل بات کیا، وہ داماد ہونا نہیں ہے۔ امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو اہل تشیع کے نزدیک حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نفس کہا ہے، نفس کے لفظ کا اطلاق سیدنا علی رضی اللہ عنہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اور وہ قرآن نے کہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کو عملی جامہ پہنایا تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ ساتھ تھے۔ تو کہتے ہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نفس تھے، تو نفس محمد، نفس نبی، باقی نبیوں سے افضل کیوں نہیں ہوگا علیہ الصلوۃ والسلام؟ یہ بڑی علمی بحث ہے، امام رازی نے بھی لکھی اور لوگوں نے بھی لکھی ہے، اس کو پڑھ لیا داماد ہونے کی بات نہیں، افسوس ہے کہ آپ کو عقیدہ بھی نہیں معلوم اور اس کے دلائل بھی نہیں معلوم، اس کے باوجود آپ اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں، یہ نہ کہیے، اہل تشیع وغیرہ نے اس عقیدے کو بھی رکھیے اور دلائل بھی پڑھ لیا۔ جی
جی مفتی صاحب، ایک صاحب جو ہیں انہوں نے یہ سوال پوچھا ہے کہ آپ نے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کی بات فرمائی تو انہوں نے یہ سوال پوچھا ہے کہ اس کی امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے اوپر تھوڑا سا بیان فرما دے کہ ان کی کنٹریبیوشن جو ہیں تھوڑی ان کو معلوم ہے، لیکن اس پہ تھوڑا سا اگر فرما دیں کہ وہ ان کے عقائد کیا تھے اور انہوں نے کیا کنٹریبیوشنز کی، اور وہ اہل سنت میں سے تھے۔
تھوڑی سی تفصیل سے ہوگی بات میں، اس سے سوال کو آئندہ کرتے ہیں۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ یقیناً اہل سنت میں سے تھے، اشعری تھے، اور راضی کا اصل میدان فلسفہ تھا، ماتریدی نہیں، راضی کا اصل میدان فلسفہ تھا، طب تھا، راضی رحمۃ اللہ نے تفسیر بھی لکھی، ویسے زحمت ہی فرمائی تفسیر لکھنے کی، بیس کیوں احادیث اس میں ویسے لائے ہیں جس کا کوئی وجود اور تصور ہی نہیں۔ اس لیے کہ جتنے بھی لوگ راضی کے حوالے دیتے ہیں نا، راضی کے حوالے کے لیے بڑا ٹھوس علم چاہیے کہ راضی کی اس بات کی تائید حدیث سے واقعی ہوتی بھی ہے یا نہیں ہوتی، صوفیوں کے قصے، بہت سی چیزیں، اور جہاں انہوں نے عقیدے پہ کتاب لکھی ہے، کمال، انہوں نے ایک ایک عقیدے کو کتاب سنت ثابت کیے، حتیٰ کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو راضی کی بعض چیزوں کے خلاف قلم اٹھانا پڑا، کہ راضی کی عظمت کی دلیل ہے کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے آدمیوں نے لفٹ کرائے۔ راضی رے میں پیدا ہوئے، تہران ایران کا علاقہ، اور ہرات میں ان کا انتقال ہوا، ہرات نہیں ان کی قبر بھی، اس پہ ایک مرتبہ ایک مضمون لکھنا پڑ گیا تھا کسی وجہ سے، اس میں ہم نے کافی ساری چیزیں لکھی تھیں، کہیں ہوا تو یاد دلائیے گا انشاءاللہ آپ کو۔ امام راضی رحمۃ اللہ کی مستقل کتابیں تو ہیں اردو میں، وہ پڑھتے ہیں، اور امام راضی رحمۃ اللہ کے والد بھی بہت بڑے آدمی تھے، امام راضی رحمۃ اللہ جو اتنے بڑے راضی بنے نا، اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ان کے دونوں بیٹوں کی شادی دو سرمایہ داروں کے گھر ہو گئی، سرمایہ دار بھی معمولی نہیں تھے، کروڑوں پتی تھے، تو اس ذریعے سے جو پیسہ آیا اور جو مال آیا، اس نے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کو امام بنانے میں کافی ساری مدد، اور پھر ایک مرتبہ وہ بیان کر رہے تھے اور اللہ کی محبت کا ان چیزوں کا بیان تھا، ایک کبوتر تھا، معلوم نہیں اس کی قضا آئی تھی، امام راضی رحمۃ اللہ کے سارے فلسفے کو سمجھ رہا تھا، وہ آیا اور امام راضی رحمۃ اللہ کے پاؤں پہ گرا اور جان دیا۔ शहर का जो मेयर और गवर्नर जो बड़े बड़े बैठे हुए थे वो हैरान रह गए कि राजी के वाज नसीहत का असर जानवरों तक पे होता है। फिर राजी इमाम राजी रहमतुल्लाह इब्न तो खैर तारी था, फिर वो और भी इमाम राजी हो गए। फलसफे में जो उन्होंने कमाल की चीजें लिखी हैं वो और किसी का हिस्सा ही नहीं। उन्होंने बड़े बड़े लोगों के फलसफे पर जिरह की है और इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़े बड़े मुहक्किकीन की किताबों की शुरू भी लिखी। तो ये मसला फिर और लंबा हो जाएगा, किसी और वक्त में इंशाअल्लाह आपसे अर्ज करें। लेकिन मजमू तौर पर इमाम राजी बहुत बहुत कमालात अल्लाह ने तिब पे लिखा, फलसफे पे लिखा है, हदीस पे लिखा है, किताब सुन्नत पे लिखा है, कानून पे लिखा है। वो एक वक्त अल्लाह ने कई अलूम में उन्हें महारत इनायत करवाई।
जी मुफ्ती साहब, एक सवाल जो है वो कश्फ के बारे में, क्या कश्फ जो है ये एक चीज तो यह कि क्या ये अहले सुन्नत के अकायद में शामिल है, और अगर शामिल है तो इसके दलाइल क्या हैं इनको मानने के, कश्फ को कुरान और सुन्नत से?
भाई असलन हम करामत के को मानते हैं और अहले तशय्यो का और हमारा मौकफ यकसा है कि औलिया अल्लाह की करामात बरहक है। वो करामत किस नौरियत की होती है कोई पाबंदी नहीं। अल्लाह ताला कोई चीज दिखा दे उस वली को कि ये होने वाला है और आइंदा इस आदमी ने मर जाना है और तुम्हारी दुआ पे मौकूफ है कि तुम इसके लिए दुआ करो तो हम इसे बचा देंगे, बिल्कुल मुमकिन। उसका चेहरा दिखा दिया जाता है, उसकी शक्ल दिखा दी जाती है, उसके साथ जो हादसा पेश आना है हो जाता है। लोहे महफूज में जो अल्लाह के फैसले इंसान अपनी आंखों से पढ़ता है, अहले तशय्यो के यहां भी और हमारे यहां भी बिल्कुल जाए। हम तो क्या है, शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ने खुद अपने मुतालिक कहा कि तुम उस शख्स के मुतालिक, इब्न कय्यिम को काफी शगीद राय मौला कहा, तुम उस शख्स के मुतालिक क्या कहते हो जिसने अपनी आंखों से देखा है रात के लोहे महफूज में ये फैसला लिखा है। ही कश्फ है, अमलन होता है, हम सब इसके कायल। सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु कश्फ से इनकार किया जा सकता है? उन्होंने जब अपनी वसीयत लिखवाई तो उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि वालिद ने इरशाद फरमाया कि ये हिस्से से तकसीम होंगे, तो एक बहन जो थी उसका भी इजाफा फरमाया कि तुम इतनी बहन हो तो उसको ये हिस्सा मिलेगा। तो बहुत हैरान हुई तो मैंने वालिद से पूछा कि कौन बहन हमारी, तो उन्होंने ये बताया कि तुम्हारी वालिदा जो है फलां वो उम्मीद से है, उनकी क्या बेटी पैदा हो। तो उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती है जब हमारी बहन पैदा हुई तो फिर पता चला कि अच्छा वालिदा उम्मीद से। ये सब कश्फ ही तो है और क्या। सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु उनके मुतअल्लिक़ इब्न कय्यिम ने लिखा है कि अपनी मजलिस में भी रोमिन तशरीफ फरमाते और उन्हें एक चीज की नागवारी, उन्होंने कहा लोग हमारी मजलिसों में आते हैं और बदकारी का असर उनकी आंखों से टपक रहा होता है। फिर बातें और फरमाने लगे तो साधवी लोगों को कहा कि मैं आते हुए खवातीन को देखता रहा था और मीर मोमिनीन ने मुझे मुझे देख के ये जो जुमला था सच कहा। तो इस तरह की कोई एक वाकया थोड़ी है। इस करके खुद हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्वाब बहुत सी चीजें ऐसी, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी चीजें लोगों को बताई थी कि ये होगा ये होगा ये होगा, सब कश्फी है और क्या। इसके लिए दलायल की क्या जरूरत है, हमारे अकीदे में शामिल है कौलिया अल्लाह की करामतें, कश्फ, इल्हाम, ये सब हम मानते हैं, कोई इसका मुनकर नहीं, कोई। जी
मुफ्ती साहब, एक सवाल एक साहब ने पूछा है कि کوئی شخص یہ اگر دعویٰ کرے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو جو بغیر ماں باپ کے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا لیکن بعد میں ان کی نسل پیچھے سے ارتقائی انسانوں کے ساتھ جو ہے وہ بنی ہے، تو کیا یہ رائے یا عقیدہ رکھنا جو ہے یہ غلط شمار ہوگا؟ کیونکہ وہ اگر یہ یہاں پر ایک گروپ ہے جو کہ اس چیز کو پروموٹ کر رہا ہے، انہوں نے یہ جو ہے کچھ انفارمیشن شیئر کی تھی کہ جو حضرت آدم علیہ السلام اور جو ان کی ساتھ اما حوا کو پیدا کیا تو اس کے بعد جو ارتقائی عمل سے جو ہے انسان جو ہے وہ پہلے سے گزرا ہوا تھا اور اس کے ساتھ مکس کر کے جو ہے وہ انسانی نسل کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو ہے وہ بھیجا.
یہ بھی جواب تفصیل کا انشاءاللہ اس پہ بھی کبھی بات کریں گے، امام راضی پہ بھی اور اس بات پہ بھی.
جی، اور ایک صاحب جو ہیں ان کا یہ سوال ہے کہ کیا یہ کہنا ٹھیک ہوگا کہ اللہ کی حکمت کا تقاضا ہے کہ اللہ بغیر مقصد کے مخلوق کی تخلیق نہیں کر سکتا؟
نہ، یہ نہیں کہنا چاہیے. اللہ کی حکمت کا تقاضا ہے تو اللہ اپنی حکمتوں کے تحت ہو گیا. اللہ کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ کسی چیز کو بغیر نفع کے نہ پیدا کرے، تو اس کی ضد جا کے پڑتی ہے عقیدے پہ کہ اللہ کی قدرت میں حرج لازم آتا ہے. اللہ کو بالکل قدرت حاصل ہے کہ ویسی ہزار کائنات پیدا کرے اور ان کا کوئی مقصد نہ ہو، ان کا کوئی نفع نہ ہو. حدیث میں نہیں آیا کہ جہنم نہیں بھرے گی تو کچھ کو پیدا کیا جائے گا اور جہنم میں پھینک دیا جائے گا، تو اس کا کیا فائدہ ہے جہنم کا بھرنا؟ اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا. اللہ مختار کل ہے، اللہ کو کلی اختیارات حاصل. فلاسفہ نے اللہ کی قدرت پر بحث کرتے ہوئے جو تین اقسام کی ہیں نا، ان میں محالات میں جا کر یہ بحث کی. دیکھیں وہ فلسفے کی اتنی گہرائی اور اس کی اتنی تینوں اقسام میں اتنا تنوع ہے کہ وہ عام لوگوں کے سامنے بیان کرنا بھی صحیح نہیں، لوگ سمجھیں گے ہی نہیں اس کو. ایک لیول ہوتا ہے تعلیم کا، اس لیول پہ پہنچ کے اس بحث کو سمجھا بھی جا سکتا ہے. سمجھایا بھی، اساتذہ پڑھاتے تھے، لیکن پبلک میں اس بات کو لانا لوگوں کی گمراہی کا سبب بن سکتا ہے. اس لیے بس اتنے ہی کہنا کافی ہو جائے گا کہ اللہ جو چاہے سو کرے، لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. اللہ جیسا کوئی نہیں، اس کی جیسی صفات ہیں اور جیسی اس کی ذات ہے، نہ کوئی ذات ایسی ہے نہ کوئی صفات ایسی. اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید، کیا لوگوں کو سمجھنے کے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ ان کا پروردگار ہر چیز پر گوار؟ یہ جو شہید کا لفظ یہاں ہے نا، اور اللہ نے اپنے متعلق کہا خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہوتا تھا تو اس آیت کو سجدہ کر. سمندر ہے اس میں اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید، لوگوں کے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ ان کا پروردگار ہر چیز کی اتھارٹی ہے، ضمانت ہے. اس لیے اس کی ذات اور صفات میں دور دور تک شائبہ بھی نہیں ہے کسی پابندی کا. یفعل اللہ ما یشاء، جو اللہ چاہے جو کرتا ہے. یفعل ما یرید، جو چاہے ارادہ کر لے اور چاہے کر. لا یسأل عما یفعل، وہ جو کچھ کرتا ہے کسی کی ہمت نہیں ہے، مجال نہیں ہے کہ اس سے پوچھ سکے. وہ یسألون، اور جو پوچھنے والے بنتے ہیں میں تو خود ان سے پوچھوں گا. تو اس لیے علی الاطلاق اللہ کی قدرت ہے. فلسفے کی جس قسم میں جا کر یہ سوالات پوچھتے ہیں، امام رازی رحمت اللہ علیہ نے وہ اور دوسرے حضرت شیخ الہند نور محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر بات کی ہے، الجہد المقل فی تنزیح المعز والمذل، اور تیسرے امام احمد خان صاحب نے پر فتاوا بھی اس کو بہت اچھی طرح بیان کیا. تو جہاں جہاں عقائد کی مباحث ہیں وہاں دیکھنا چاہیے، ہم بیان کریں مگر معلوم ہے کہ لوگوں کا وہ لیول نہیں ہے، اللہ نہ کرے کہ کوئی گمراہ. جی
جی مفتی صاحب، ایک سوال جو ہے ایک صاحب نے بھیجا ہے کہ آج کل جو قادیانی ہیں وہ تیسری یا چوتھی نسل جو ہے ان کی چل رہی ہے، تو کیونکہ کفر پہ پیدا ہوئے تو ان کو مرتد کیوں کہا جاتا ہے؟ ایک سوال ان کا یہ ہے. دوسرا اسی سے ملتا ہوا سوال یہ ہے کہ کافر کے گھر پیدا ہونے والا کافر ہوتا ہے یا مرتد؟ اور اگر ان کے ساتھ جو ہم اتنا شدید رویہ جو ان کے ساتھ رکھا ہوا ہے تو اس میں ان کی اصلاح کی کوئی گنجائش باقی رہتی ہے؟
کئی پہلو ہیں اس سوالات کے، اس سوال کے بلکہ سوالات ہیں تو الگ الگ، اب اتنے نہیں ہے کہ اس کا جواب تفصیل سے دیا جا سکے. ہم بس اتنا عرض کریں کہ اصلاح کی گنجائش رکھنی چاہیے، قادیانی ہو یا کوئی بھی، اس کی گنجائش رکھنی چاہیے کہ آدمی ان سے مل کے انہیں سچائی کی دعوت دے سکے، آدمی انہیں مل کے خدا کا دین ان کے سامنے رکھ سکے. اس قدر شدید نفرت کہ ان کو سنانے کا موقع بھی نہ دیا جائے، اور اس قدر شدید نفرت کہ قتل اور ان کی قبریں اکھیڑنے اور اس سے کم بات ہی نہ ہو. یہ کم سے کم اس اسلام کی تعلیم نہیں ہے جس اسلام ہم نے اپنے بڑوں سے سیکھا. دعوت کا میدان ہمیشہ کھلا رکھنا چاہیے، اور یہ صرف باتیں نہیں ہیں، اللہ کا شکر ہے عملاً ہم نے کئی لوگوں کو دیکھا جنہوں نے قادیانیت کو چھوڑ کے پھر اسلام قبول کیا. پتہ نہیں خدا کے اس عمل کو ختم نہ کر دے اور مدعا نہ کرے کہ قیامت میں محرومی ہو. 274 کے قریب قادیانیوں نے اسلام قبول کیا، ہم نے یہی کیا، بس بٹھایا سمجھایا دلائے، انہوں نے توبہ بھی کی، ایمان بھی قبول کیا ان کا آئندہ ایسے نہیں. یہ زیادہ اچھا یہی ہے کہ ہم دروازے بند کر دیتے اور مارتے اور کہتے تم ایسے اور ایسے اور نکل جاتے. لگان سب کو
جی. مفتی صاحب ایک سوال جو ہے وہ یہ کہ کیا مرد کے لیے لال اور پیلا رنگ پہننا جائز ہے، اور اس میں کتنا تغیر اس کے اندر جو ہے وہ اگر جائز ہے تو کیا جا سکتا ہے
رنگ لال؟ جی جی
جی بس یہی کہ اس میں کتنا تغیر جو ہے اس میں لال پیلے رنگ میں ہو سکتا ہے.
وہ رنگ ناجائز ہے جس میں شوخی ہوتی ہے، بھڑکیلا، خواتین کے لیے ہوتا ہے، وہ پہنتی بھی ہیں، ان کو زیبا بھی. مردوں کا ایسے رنگ پہننا جن میں خواتین کے ساتھ مشابہت ہوتی ہو یا بھڑکیلے لباس، یہ شریعت نے منع کیا. ٹھیک، اور زرد رنگ کے بھی تو کئی شیڈس ہوتے ہیں. پیلا رنگ جو ہوتا ہے اس میں جو زرد رنگ آ جاتا ہے نا، وہ جو چشتی سلسلے کے بزرگ پہنتے ہیں اس میں کوئی عرض نہیں، سارے سلسلے چشتیہ کے مشائخ زرد رنگ کو ترجیح دیتے تھے، کیونکہ وہ جب ہندوستان آئے تھے تو یہاں انہوں نے ہر وہ ممکن صورت اختیار کی جس سے ہندوؤں کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے رہیں اور وہ اللہ کے دین کی طرف بلا سکے. ہم متعدد ہندوستان گئے اور یہ سوچتے رہے کہ ہندوؤں کا جو بھی کوئی تیرتھ اور بڑا مندر آتا ہے، بڑی عبادت آتی ہے، آپ غور کریں تو اس کی راہ میں جو اس زمانے میں اس کے راستے تھے، اب تو سڑکیں بہت بن گئی مگر اس زمانے میں جو راستے تھے، ہر ایک مندر کی راہ میں کوئی نہ کوئی صوفی بیٹھا ہوا ملے، ہر ایک مندر. ہزاروں اور لاکھوں ہندو جاتے تھے، اور جب اپنی عبادت سے سادانہ یا مہانہ یا جو بھی رسم تھی اس سے فارغ ہو کے واپس آتے تو یوسف ہی اپنی خانقاہوں میں دیے جلاتے، کھانے کا بندوبست کرتے اور ٹھہرنے کا بندوبست کرتے. تو ہزاروں ہندو آتے تھے، لنگر ہے، کھانا ہے، صوفی ہے، محبت کی بات ہے، سیوا ہے، ان کی خدمت ہے. ہوتے ہوتے کئی لوگ مسلمان ہو جاتے. تو اس لیے ہمارے سلسلہ چشتیہ کے مشائخ نے زرد رنگ کو ترجیح دی اور اسے اختیار کیا. بدھسٹ جو ہے ان کا بھی زرد رنگ ملتا ہے، ہندوؤں کے یہاں بھی ملتا ہے، قرآن کریم میں بھی آیا کہ ان کا مال اونہا، اور وہ یہ بھی بتا دیں کہ ہم کیسی رنگ کی گائے ذبح کریں جو اللہ کو پسند ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا صفرا، زرد رنگ کی گائے، وہ گہرا زرد رنگ. تسر الناظرین، دیکھنے والے خوش ہوں جس کے رنگ کو دیکھ کے ان کے دل کو بھائے. تو اس سے سلسلہ چشتیہ کے مشائخ نے زرد رنگ کو اپنایا تھا، اور ہندوؤں کے یہاں بھی ہے، اور حدیث میں بھی آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے فلاں جنگ میں جو آئے تھے تو زرد امامے باندھے ہوئے، اور بدر میں جو آئے تھے ان کے متعلق فرمایا وہ سفید امامے باندھے ہوئے تھے. تو سلسلہ نقشبندیہ کے مشائخ نے سفید پگڑی اور سفید رنگ کو اختیار فرمایا. سب چیزوں کی اصل وہیں سے مل جائے گی، کتاب و سنت.
جی مفتی صاحب، غالباً یہ کافی وقت ہو گیا تھا. آخری سوال جو ہے وہ ایک صاحب نے یہ پوچھا ہے کہ وہ تعلیم سے متعلق ہی ہے کہ وہ ایک جگہ پر وہ پڑھائی کر رہے ہیں جس کی 20,000 روپے جو ہے اس کی فیس ہے، لیکن وہی لیکچر جو ہیں وہ یوٹیوب پر بھی موجود ہیں اور وہاں سے وہ سن کر جو ہے فری میں ہیں وہ. تو اگر جہاں 20,000 روپے فیس ہے اور اگر وہ اس کو انہی لیکچرز کو آن لائن سنتے ہیں اور اس سے کچھ سیکھتے ہیں تو کیا یہ اس طرح کرنا جائز ہے؟
اس میں ممانعت پابندی کیا ہے؟ آن لائن چیزیں سننے میں پابندی کیا ہے؟
فیس نہیں دینی پڑے گی اس میں، اور دوسری جگہ ان پرسن جائیں گے تو وہاں فیس دینی ہوگی.
نہیں، وہ جو لیکچرز ہیں کیا کسی نے منع کیا ہوا ہے لوگوں کو کہ یہ لیکچر تم نہ سنو، یہ میری پرسنل چیز ہے؟
جی نہیں،
ایسے نہیں ہے نا.
جی جی،
جو ہم سمجھ پائے ہوئے کہ انٹرنیٹ پہ ایک چیز پڑی ہوئی ہے، کوئی بھی اسے سن سکتا ہے.
جی جی،
ہاں تو بس سنیں.
جی،
اور اگر میں استطاعت ہے، مالی حالات اجازت دیتے ہیں، تو پھر بہتر یہ ہے کہ کلاس میں جائیں، ٹیچر کو دیکھنے سے، ٹیچر کی نگاہ سے، اس کی ڈانٹ ٹپٹ سے، اس کی محبت کے ساتھ تعلق سے انسانی تربیت پہ فرق پڑتا ہے. علم کم درجے کی چیز ہے، تربیت اس سے کہیں زیادہ درجے کی چیز ہے. اساتذہ کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی خوش ہوتے ہیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ادب طریقہ، اس سے بچے کو سیکھنے میں مدد ملتی ہے. اور معلوم نہیں جس بچے نے استعمال کیا ہے اس کا قائل ہوگا یا نہیں، مگر ہم یہ جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور ہم اسے مانتے ہیں کہ مشینوں سے وہ نور منتقل نہیں ہو سکتا جو اساتذہ کے سینے سے آتا ہے، ان کی محبت اور شفقت بھری نگاہ سے آتا ہے، وہ کمپیوٹر میں کہاں سے آئے.
جی،
نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب پرسن. جی
جی جی، مفتی صاحب وقت کافی ہو گیا ہے، تو ابھی سوالات تو مفتی صاحب آئے ہوئے ہیں، بہت سارے اور ہیں ابھی.
جی بس پھر اجازت چاہیں گے.
جی جی،
وہ باتیں ہم بھی عرض کر رہے ہیں.
جی جی بالکل.
ایک بات تو یہ ہے بھیا کہ اب اس درجے پہ پہنچ گئے ہیں کہ کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا کوئی گالیاں دے یا کوئی تعریف کرے، برا کہے یا اچھا کہے، لگا لا معاف کرے، یہ بھی ایک دعویٰ ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ کبھی بھی کوئی شہرت کی ان چیزوں کی تمنا نہیں پیدا ہوئی، اور یہ جو پچھلے دنوں ویڈیو آڈیو جو آئی تھی اس میں بہت لوگوں نے فون کیا، پیغام بھیجے، ہم پہ بھی حرام تھا جو دم مارتے، کوئی جواب نہیں دیا، ایک دو جگہ بس بات ہوئی، باقی ہم نے بالکل اس کو قابل اعتنا سمجھا ہی، اس میں چیز کیا تھی جو لیک ہو گئی، اس میں کون سی ایسی چیز تھی جس کا ہمیں ڈیفینڈ کرنا تھا، گفتگو تھی، اس میں کوئی پوشیدگی کی بات ہی نہیں تھی. عمران خان صاحب سے اور نعیم الحق صاحب مرحوم سے اس سے بھی بڑی بڑی باتیں ہیں، تو ایک ہوا بنا کے پیش کیا گیا، تو ہمیں عقل نہیں تھی کہ ہم اس ہوے اور ان چیزوں کو اگنور کریں، اسی کی طرح اپنا کام کریں. تو اس لیے یہ سب چیزیں تعریف اور مذمت پرے کا کے برابر ہیں. عقائد کی دنیا میں جینا ہے، یہ تھوڑی ہے کہ میڈیا اور لوگ اس طرح بے وقوف بنا دے بن جائے، ہمیں کیوں متاثر ہونا ہے اس. اس لیے جتنے دوستوں نے بھی ڈیفینڈ کیا ہے کرنے کی کوشش کی، مہربانی کر کے یہ نہ کر، اللہ کا شکر ہے ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ لوگ تعریف کریں، اور قطعاً اس کی کوئی پرواہ بھی نہیں ہے کہ لوگ مذمت کریں. ہم سب نے ان قریب اللہ کو جواب دیں، ہم سب اللہ کے ہاں پہنچ جائیں گے، اور خدا ایک ایک چیز کو صاف اور ظاہر کر دے گا کہ کون کتنے پانی. اس میں ایک خطرناک چیز جو شاید شروع ہوئی ہے، شاید آج سے 2 سال پہلے کا واقعہ ہے کہ ہم نے ایک ریکارڈنگ میں بہت شدید باتیں کہی تھی. تو میلوڈی کی مسجد عثمان میں ہمیں لانے والے ہمارے محسن، ہمارے بڑے اچھے دوست، ہر مشکل میں جو کام آتے ہیں، بھرم رکھتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں، آفتاب صاحب، انہوں نے اس سے اگلے دن فون کیا، رمضان میں روزانہ ہی درس ہوتا تھا، تو انہوں نے نیکسٹ ڈے فجر میں افطاری کے بعد فون کیا، اور انہوں نے کہا جو کچھ تم نے کہا ہے نا یہ بہت سخت چیزیں ہیں، سچی باتیں ہم مانتے ہیں، لیکن یہ لہجہ یہ رویہ نہ رکھو، یہ بہت شدید چیز. ان کی نصیحت کا شکریہ بھی ادا کیا اور غور بھی کیا کہ جو کچھ کہتے ہیں اس میں سے کس حد تک عمل کیا جا سکتا ہے. بہرحال دوستی، ہم بہت مختصر کر کے یہ بات کہہ رہے ہیں اور بڑی مجبوری سے، کبھی بھی نہ کرتے اگر وہ شدید مجبوری نہ پیش آنی ہوتی جس کی توقع بظاہر ہے. تو چند دن بعد ہی عید ہو گئی، عید کے بعد ہم ایک جگہ سے آ رہے تھے تو برابر میں آ کے ایک گاڑی، انہوں نے کار کو اتنا لیفٹ سائڈ پہ پاکستان میں کیا کہ گاڑی میں روکنی پڑتی ہے اور اشارے میں، تو شیشہ نیچے کر کے ڈرائیونگ سیٹ کے ساتھ جو بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ فیض آباد کا ایک جگہ کا نام، تو انہوں نے کہا کہ بہت آسان ہے، آپ سیدھے چلے جائیں اور سامنے بورڈز آپ کو نظر آئیں گے، لیفٹ ہینڈ پہ ٹرن دیں گے تو آپ. تو انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ یہ جو زبان استعمال کی ہے نا، جو ہو چکا ہے، جو تم نے کہا ہے، اس کا بدلہ تو ہم ضرور لیں گے، اور ہم تمہیں اتنا رسوا کریں گے کہ تمہیں پتہ چلے گا سزا کیا ہوتی. और बस सिर्फ ये कहना है कि अंडा ऐसे ना करो, ये कह के बड़ी तहजीब बड़ी शाइस्तगी से उन्होंने बात की और तशरीफ ले गए। फिर एक मौका आया और हमें जो सच बोलने का शौक चिर्राया हुआ था या हमें जो सजा मिलनी थी, तो उन्होंने कहा कि तुम्हें पता है एक आदमी दूसरे से गुफ्तगू कर रहा है और सुनाया हमें जा रहा है कि तुम्हें पता है वो जो बहुत बातें करता था ना, फिर हमने उसे मारा था, हम जिसको मारते हैं ना फिर बोलने के काबिल नहीं छोड़ते, और फिर हम ले जाएं तो फिर पता भी नहीं चलता कि कौन कहां गया। अल्लाह ताला जानता है कि हमने अहमद फिर की सारी गुफ्तगू जाके नीचे जो दोस्त गाड़ी चला रहा था उसको मैं हमने कहा कि ये कह रहे थे, ये क्या बात थी, उन्होंने कहा तुम्हें ही कह रहे थे और किसको कह रहे थे। फिर तीसरी मर्तबा फरमाया कि ये चीज बिल्कुल आइंदा जबान पे आनी ही नहीं चाहिए, आप बहुत समझदार हैं पढ़े लिखे हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि आपकी चार भांजियां हैं, पांचवी वालिदा हैं, तीन आपकी बहनें हैं, आठ नौ खवातीन आपके घर में, और फिर भी आप ऐसी बातें करते हैं। ये सारे किस्से गुजर गए, दो साल तीन साल में हमने सब चीजें देखी, और जिस मुल्क में वजीर दाखिला निसार साहब उनकी बेटी का मसला आया हुआ हो, और जिस मुल्क में मिसिंग पर्सन का किस्सा हर कोई जानता है, और जिस मुल्क में रुसवाई, और ये अभी इन दिनों सलीम साथी साहब का बयान पढ़िए, उनने फरमाया कि ये बातें इमरान खान साहब के घर तक भी पहुंच सकती, उन्होंने जो धमकाया है वजीर आजम को, इन सारे हालात को एक ऐसा शख्स कैसे सरफे नजर कर सकता है जिसको पता हो कि सब कुछ हो रहा है। हमारे वालिद ने एक चीज उनकी सरिश्त में दाखिल थी और वो थी जोहद, बेरगबती, कभी उनकी जिंदगी में नहीं देखा कि किसी चीज की तलब भी ऐसी हुई हो, कुछ नहीं, फकीरों जैसी हालत, नए कपड़े नए जूते कोई तोहफा कोई चीज, कोई वैल्यू ही नहीं थी किसी चीज की भी, उनका अपना एक रंग था जो भी था। तो जब हम लोग छोटे थे तो सर्दियां आती थी तो गर्म कपड़े नहीं होते थे पहनने के लिए, और गर्मियां आती थी तो उस मौसम के कपड़े नहीं होते थे, तो वालिद हम बहुत छोटे थे एक मरतबा ले गए और उन्होंने सुर्ख रंग के मोटे कोट जो बच्चों को पहनाते हैं उस दुकान, हम बच्चों को पहनाए और उस दुकानदार से अलग करके उसको जो बात कह रहे थे वो हम बच्चों के कानों, उनका ख्याल था कि बच्चों ने क्या इसे सुनना है या समझना है, तो उन्होंने उसे कहा कि जो भी कीमत कहते हो मैं हर महीने इतने पैसे तनख्वाह मिलने पे दे जाया करूं। तो उससे एहसास पैदा हुआ कि जरूरियात जिंदगी से महरूम बच्चों के वालिदैन कितने मजबूर होते, इसलिए जब उनका चेहरा उतरा हुआ होता था तो मैं अंदाजा होता था कि आज कहीं से कोई ना कोई कर्ज कोई ना कोई चीज ऐसी हुई है जिसकी वजह से आज ये चेहरा ठीक ऐसे नहीं है नॉर्मल उतरा हुआ। अब भी इस दौर में भी ये कौन सी کوئی کسی الگ دور کی بات ہے. اب بھی ماں باپ جب قرض لے کے گھر آتے ہیں تو شوہر بیوی سے کہتا ہے کہ قرض لے کے آیا ہوں, یہ اترے گا کیسے, یہ بچوں کی مہنگائی پڑھائی مہنگی ہو گئی ہے, یہ کیسے واپس کریں. جو ان واقعات سے بھی سبق نہ سیکھے اور $3-3 ارب قرض لے کے آئیں اور کہیں سفارتی مہم ہماری بڑی کامیاب رہی اور ابھی IMF نے جو قرضے دینے ہیں اس پہ بھی فخر ہو اور جو اسلامی مملکت سے قرض لیا ہے اس پہ 3-4% سود بھی ابھی ادا کرنا ہے اور اس پہ خوشی ہو. قرض لے کے قوم کو جو ڈبونا ہے, معاشی طور پہ برباد کرنا ہے, اس پہ کوئی ندامت نہ ہو تو عقل میں اس میاں اور بیوی سے بھی کم ہے جو بےچارے قرض لیتے ہیں جس پہ کوئی ان پہ سود نہیں دینا ہوتا لیکن فکر ہوتی ہے کہ پیسے کہاں سے آئیں گے, دیں گے کہاں سے. یہ اس ملک کا حال ہے. یہ اس لیے اتنی لمبی بات کی ہے کہ انہوں نے جن لوگوں نے بھی اس نعیم الحق صاحب مرحوم کے ساتھ گفتگو یا تو انہوں نے اس کا سلسلہ شروع کیا اس رسوائی کا جس میں بظاہر کوئی چیز نہیں, مگر نہ انہوں نے اپنا کام کر لیا, ہم اچھی طرح جانتے ہیں ہر چیز ریڈی ہے اور ان مخالفین اور ان لوگوں کی فنگر ٹریگر پہ صرف ایک گولی چلانی ہے بس, اور جس دن انہوں نے چلا دی میں معلوم ہے کہ اب تو چند سو افراد نے فون کیا ہے پھر ساری دنیا لعنت پہ چلی, سب دوست کٹ جائیں گے, کوئی ساتھ نہیں رہے گا, کوئی سننے کو بھی تیار نہیں ہوگا, تو کوئی حرج نہیں, کوئی حرج نہیں. اللہ کا شکر ہے کہ ایمان ہے, اللہ کا شکر ہے اللہ نے علم دیا ہے, اللہ کا احسان ہے اپنے بزرگوں سے نسبت دی ہے, خدا کے بہت بڑے بڑے انعامات ہیں جو بقیہ زندگی کے دن پورے کرنے کے لیے کافی ہیں, مریں گے نہیں. لیکن اگر یہ آغاز ہے تو اس کا اختتام نہایت بھیانک بہت شدید اور اس انجام پہ پھر کوئی ساتھ نہیں رہے گا, تمہیں اس کا بھی کوئی گلہ نہیں, کوئی شکوہ نہیں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں جمع کرتا, لیکن وہ انجام ایسا ہے کہ دنیا یاد رکھے گی کیا کیا کسی کے ساتھ. دوسری بات جو عرض کرنی ہے کہ ہمت کے ساتھ چلنا چاہیے, جرات کے ساتھ چلنا چاہیے, زندگی سچائی کے ساتھ بسر کرنی چاہیے, اور جن لوگوں میں ہمت کے ساتھ جرات کے ساتھ سر اٹھا کر چلنے کی طاقت نہیں ہے بہتر ہے گھر چلے جائیں, سو جائیں, آرام کریں, خواتین کے ساتھ زندگی گزاریں. اللہ کا شکر ہے ہم اب بھی سچائی پہ قائم ہیں, پرعزم ہیں, ہمت ہے, کام کر رہے ہیں. یہ جو ادارہ بنانے کی سوچی ہے, ہم نے آپ کو یاد ہوگا میرے دوستوں کو کہ ہم نے کہا تھا ایک مشین لینی ہے اور یونیورسٹی قائم کرنے کے لیے جتنی چیزیں آپ کے ذات سے عرض کی تھیں اللہ کا شکر ہو گیا, پانی کا پروجیکٹ ہو گیا, لائبریری ہو گئی, زمین کے کاغذات بن گئے, سب چیزیں ہو گیا, وہ مشین کا مرحلہ آیا ہے تو اس کے لیے 1,30,00,000 میں ہم نے سودا کیا ایک, اور ایک سودا ہم نے اور کیا ہے کہ ہمارے بچے, ہماری آئندہ نسلیں اس یونیورسٹی میں پڑھیں تو جو کمرے, جو بلڈنگ بنائی جائے گی اس کی کھڑکیاں اور دروازے شیشم کی لکڑی پہ لگیں گے, تو شیشم کی لکڑی کا سودا ہم نے کیا ہے 30,00,000 میں, کیونکہ اب خرید کے رکھ لیں گے سال دو سال میں وہ خشک ہو جائے گی, بہترین لکڑی جس کے دروازے 50 سال 100 سال چلیں, ورنہ اب نہیں رکھیں گے خرید کے تو پھر جو لکڑی ملے گی اس کا بھی کوئی زیادہ اعتبار نہیں، اور جو اس وقت ریٹ ہوگا وہ اور زیادہ ہوگا. غالباً تعمیر میں اب تک کا تجربہ یہ ہے کہ سوائے لکڑی کے کوئی چیز ایسی نہیں اس کو آپ پیشگی رکھنا چاہے، تو آج کے ریٹ پہ خرید کے رکھنی چاہتی ہے. پھر وقت آتا ہے، یہ جو لائبریری تھی اس میں بھی اسی منطق پہ عمل کیا تھا، تو اس لیے ہم نے اس کا 30 لاکھ کا سودا کیا. اور مشین سب سے زیادہ قابل ترجیح ہے. آپ سے عرض کیا تھا کہ 1 کروڑ 30 لاکھ میں ہوا ہے، میں نے کہا آدھے پیسے آپ دے دو آدھے رمضان میں دے دو، اور وہی ابھی تک آپ لوگوں کی پوری دنیا میں جو سننے والے ہیں، $5,000 بلوچ صاحب نے آسٹریلیا سے بھیجے ہیں. اللہ خوش رکھے، اللہ جزائے خیر دے انہیں. وہ ہمیشہ ہی تعاون کرتے رہتے ہیں، وہ پہلی بار نہیں ہے، وہ ہمیشہ پیسے لائبریری کے لیے ان چیزوں کے لیے بھیجتے رہتے ہیں. تو باقی جو چیزیں ہیں نا اس کی اب آپ فکر کیجیے، تاکہ ہم مشین خریدیں اور جتنی بھی پہاڑوں کی کٹائی ہے، پتھروں کا توڑنا ہے وغیرہ وغیرہ، وہ کام ہمارے لیے آسان. سلام.
وعلیکم السلام. بہت شکریہ سر.
وعلیکم السلام.